الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله السميع البصير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا وعليك توكلنا امين يا رب العالمين محترم حضرات اور معزز خواتین, الحمدللہ آج ہم 28ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ سمجھیں گے. 28ویں پارے میں مجموعی طور پر 11 سورتیں ہیں اور یہ مکمل سورتیں ہیں. سورۃ المجادلہ سے آغاز ہوتا ہے 28ویں پارہ کا اور اس کے بعد سورۃ التحریم تک. یہ مجموعی طور پر 9 سورتیں ہیں اور یہ سب کی سب سورتیں مدنی سورتیں ہیں. ان میں خطاب مسلمانوں سے ہے, مسلمانوں کو بعض اہم امور کے حوالے سے جھنجھوڑا جا رہا ہے اور ایسا مضمون ہے کہ جو انتہائی عملی اعتبار سے اہم ہے. آپ محسوس کریں گے کہ عمل کے اعتبار سے گھر کی زندگی سے لے کر اور اس کے بعد معاشرتی زندگی اور ریاست کی زندگی اور جہاد فی سبیل اللہ, یہ تمام مضامین یعنی گویا پورے کے پورے مضامین بڑی جامعیت کے ساتھ, بڑی ہمگیریت کے ساتھ ان 9 سورتوں میں آ رہے ہیں. سورۃ المجادلہ یہ پہلی سورہ مبارکہ ہے جو اس بارے میں ہے. اس میں اس کا مضمون ہے حزب اللہ اور حزب الشیطان کے کردار کی وضاحت. دنیا میں دو جماعتیں عدل سے ٹکرا رہی ہیں. ایک حزب اللہ ہے جس کی قیادت ابتدا میں حضرت آدم علیہ السلام نے کی, پھر بعد میں حضرت نوح علیہ السلام تھے, حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے, حضرت موسیٰ تھے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. اور ایک حزب الشیطان ہے کہ جس کا آغاز اس جماعت کا کیا تھا خود شیطان ابلیس نے, آدم علیہ السلام کا دشمن, اور اس کے بعد اس کے ایجنٹ کبھی نمرود, کبھی فرعون, کبھی ابو جہل کی شکل میں یہ دنیا میں آتے رہے ہیں. ایک جماعت دنیا میں اللہ کی اطاعت, اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کا نفاذ اس کے حوالے سے سرگرم ہے, اور ایک دوسری جماعت حزب الشیطان اللہ کا رستہ روکنے کے لیے, شریعت کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے, معاشرے میں بہودگی, بے حیائی, اللہ کی نافرمانیاں جاری کرنے کے لیے لگی ہوئی ہے. اس سورہ مبارکہ میں ان دونوں جماعتوں کے کردار کو واضح کیا گیا. آیات کا تجزیہ کچھ اس طرح سے ہے. آیت نمبر 1 میں حزب اللہ کا کردار ہے, آیات 2-4 میں زہار کا کفارہ ہے. زہار کیا ہے بھی انشاءاللہ اس کو ہم سمجھیں. آیات 5-6 میں ظاہری حزب الشیطان کا انجام ہے. آیات 7-19 میں مخفی حزب الشیطان کا کردار اور انجام ہے. آیات 20-21 میں پھر دوبارہ ظاہری حزب الشیطان کا انجام ہے, اور پھر آیت 22 میں آخر میں پھر اللہ نے حزب اللہ کا کردار بیان کیا ہے. ظاہر حزب الشیطان سے مراد کلم کلا کافر ہے جو بالکل سامنے سے آ کر اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں, اسلام کی راہ میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں. اور مخفی حزب الشیطان سے مراد منافقین ہیں جو مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہیں لیکن آستین کا سانپ ہے, اندر سے مسلمانوں کی اور اسلام کی جڑیں کھوکھلی کرنا چاہتے ہیں. اب آئیے آیت نمبر 1 حزب اللہ کا کردار. اس آیت میں حزب اللہ کا یہ وصف بیان کیا گیا کہ جب بھی انہیں کسی معاملے میں کوئی اختلاف ہوتا ہے تو اس اختلاف کا وہ اظہار
ایسے فورم پر کرتے ہیں جو بااختیار ہوتا ہے، جہاں سے اختلاف کا حل وہ سامنے آ سکتا ہے. اگر اصل اتھارٹی کے سامنے، اصل بااختیار ہستی کے سامنے اختلاف بیان نہ کیا جائے اور ادھر ادھر اختلافات بیان کیے جائیں، اس کی وجہ سے ایک انتشار پیدا ہوتا ہے، ایک لابنگ ہوتی ہے. مسئلہ تو حل ہوتا نہیں، مسئلہ تو حل کرے گی بااختیار اتھارٹی، لیکن لوگوں کے ذہن خراب ہوتے ہیں، ایک اندر ہی اندر ایک بے چینی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. اب اس کردار کو واضح کرنے کے لیے ایک مثال بیان کی گئی، ایک واقعہ بیان کیا گیا. حزب اللہ ہی میں سے ایک خاتون تھیں، بڑی مخلص خاتون، حضرت خولہ بنت صالبہ رضی اللہ تعالی عنہ. وہ اللہ کے رسول کے سامنے حاضر ہوئیں اور آ کر کہا کہ میرے شوہر حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے زہار کر لیا. زہار کیا ہے؟ زہار یہ ہے کہ ایک شخص اپنی بیوی سے ہی کہے کہ تم میرے لیے آئندہ اسی طرح سے محترم ہو جیسے میری ماں میرے لیے محترم. گویا اب میں تم سے کبھی بھی تعلق قائم نہیں کر سکتا، جیسے کہ ماں سے تعلق قائم کرنا حرام ہے. جو شخص اس طرح کا زہار کر لیتا تھا، دور جہلیت میں اس کے لیے اس کی بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی. طلاق میں تو پھر بھی رجوع کی صورت ان کے ہاتھ تھی، زہار میں رجوع کی کوئی صورت نہیں تھی. حضرت خولہ بنت صالبہ آپ کے پاس آئیں، کہا کہ میرے شوہر نے جذبات میں آ کر یہ بات کی ہے، میرا شوہر بوڑھا ہے، بچے میرے بھی چھوٹے ہیں اور میں خود بھی ظاہری بات ہے کہ لاچار اور بے کس ہوں. اگر ہماری جدائی ہو گئی تو شوہر کو بھی تکلیف ہوگی، مجھے بھی تکلیف ہوگی اور بچے بھی در بدر کی ٹھوکرے کھائیں گے، لہذا آپ کو حل نکالی. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابھی شریعت میں اس حوالے سے کوئی رہنمائی نہیں آئی، لہذا فی الحال تو تم اپنے شوہر سے علیحدہ ہو جاؤ. اب کوئی اور ہوتا تو وہ باہر جا کر ادھر ادھر شور شرابہ کرتا کہ دیکھو اتنا میں نے اپنا درد بیان کیا، اپنی پریشانی بیان کی، یہاں کو مسئلے کا حل ہی نہیں ہے. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، وہیں کھڑی رہیں اور اللہ کے رسول سے مجادلہ کیا. پوری صورت کا نام ہے مجادلہ، اس کو کہتے ہیں جھگڑا. لیکن یہ کہ اس جھگڑے میں انہوں نے اللہ کے رسول کے ادب و احترام کا پورا خیال رکھا اور جو آداب تھے آپ سے گفتگو کی کہ آہستہ گفتگو کرنا، آہستہ گفتگو کر کے آپ سے بحث کرتی رہی کہ نہیں میرے مسئلے کا حل نکالیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے واقعہ بیان کیا اور وہ کہتی ہیں کہ اتنی آہستگی سے حضرت خولہ بات کر رہی تھی کہ حالانکہ ہمارا حجرہ بڑا چھوٹا ہے لیکن مجھے ان کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، لیکن اللہ نے ان کی آواز سن لی. قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله، سن لی اللہ نے بات اس خاتون کی جو نبی آپ سے جھگڑا کر رہی تھی اور اللہ کے سامنے فریاد اور شکوہ کر رہی تھی، اپنا دکھ بیان کر رہی تھی کہ ہم برباد ہو جائیں گے، ہم رول جائیں گے، بچے در بدر کی ٹھوکرے کھائیں گے، ہمارا مسئلہ حل ہو. اور اس کے بعد اللہ نے فوری طور پر اس خاتون کی دعا کو قبول کیا، ان کی فریاد کو سنا اور عین اسی وقت اللہ کے رسول پر وہی نازل ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالی ہمیں بھی اعلیٰ کردار عطا فرمائے. ہم بھی جب حزب اللہ میں ہوتے ہیں، کسی جماعت میں ہوتے ہیں، تو ظاہری بات ہے انسان جہاں ہوتے ہیں وہاں پہ اختلاف رائے تو ہو جاتا ہے، لیکن اختلاف رائے کو صحیح جگہ بیان کرنا، چاہے وہاں پر تھوڑا سا مجادلہ بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، یا تو جو بھی ہمارا امیر ہے ہمیں مطمئن کر دے گا کہ ہاں تمہاری یہ سوچ غلط ہے اور اصل حقیقت یہ ہے، اور یا یہ ہے کہ مان لے گا کہ ہاں یہ غلطی ہوئی ہے، تم نے صحیح اعتراض کیا ہے، تو ہم اس کو فیصلے کو بدل لیتے ہیں. لیکن وہاں بات نہ کی جائے اور ادھر ادھر جا کے اور کانا پھوسی کی جائے اور سرگوشیاں کی جائیں اور دوسروں کے سامنے جا کر اختلاف رائے کو بیان کیا جائے، یہ کسی بھی جماعت کے لیے انتہائی مضر ہے. اسی کو نجوہ کہتے ہیں، جس کی مذمت اگلی آیتوں میں ہمارے سامنے انشاءاللہ آ رہی ہے. اب اس کے بعد آیات 2-4 میں زہار کے مسئلے کا حل اللہ نے بتا دیا کہ اگر زہار کا مسئلہ ہو جائے، کوئی شخص زہار کر بیٹھے، تو اس کے لیے اللہ کی طرف سے اب کیا کفارہ ہے. پہلے تو بتا دیا کہ زہار کرنے سے کوئی عورت کسی کی ماں نہیں بن جاتی، یہ ساری بات جھوٹ ہے اور انتہائی منکر ہے، غلط بات ہے. ماں وہی ہوتی ہے جس نے کہ بچے کو جنم دیا، اس کے علاوہ اور کوئی ماں نہیں ہوتی. البتہ فرمایا کہ جس نے بھی سچے دل سے توبہ کی کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، اللہ اس کو معاف کر دے گا، آئندہ یہ کام مت کرنا. البتہ جس نے زہار کیا ہے، قسم کھا لی ہے یا میری بیوی میری طرح ماں میرے لیے ماں کی طرح محترم ہے، اب اس کو چاہیے کہ وہ زہار کا کفارہ ادا کرے، اور کفارہ ادا کرنے کے بعد اپنی بیوی کے پاس جائے۔ کفارے کے لیے تین صورتیں بتائیں۔ پہلی صورت کیا ہے؟ ایک مسلمان غلام کو خرید کے آزاد کر دے۔ نمبر دو، اگر کسی کے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ وہ غلام کو آزاد کر کے رہا کر سکے، تو پھر 2 مہینے مسلسل روزے رکھے۔ اگر درمیان میں ایک روزہ بھی کسی وجہ سے رہ گیا تو دوبارہ گنتی شروع ہو جائے۔ کسی کو پتہ نہیں تھا، اس نے شعبان میں روزے رکھنے شروع کر دیے، درمیان میں رمضان کے فرض روزے آ گئے، اب گنتی پھر دوبارہ شروع ہو۔ یعنی یہ کفارے کے روزے کنٹینیوس 2 مہینے رکھنے ہیں۔ اور نمبر 3، جو بوڑھا ہے، بیمار ہے، 2 مہینے مسلسل روزے نہیں رکھ سکتا، اس سے کہا گیا کہ پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ یہ 60 مسکین، ظاہری بات ہے اس کے پاس پیسے تو ہیں نہیں کہ جو غلام آزاد کرے، تو مسکینوں کو کیسے کھانا کھلائے گا؟ پھر وہ قسطوں میں کھلا سکتا ہے۔ غلام کو آزاد کرنے کے لیے تو پیسے یکمشت چاہیے، لیکن 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کے حوالے سے پیسے وہ جو ہے۔ اور دوسرا، گھر کے کھانے میں سے ہی ایک مزید آدمی کا کھانا نکالنا اتنا مشکل نہیں ہوتا، لہذا فرمایا کہ وہ 60 دن تک جو ہے وہ کسی ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلاتا رہے۔ تو یہ بہرحال کفارہ ہے زہار کا۔ اس کے بعد آیات 5-6 میں ظاہری حزب الشیطان کا انجام بیان ہوا۔ فرمایا کہ جو لوگ کھلم کھلا اللہ اس کے رسول کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، فرمایا کہ وہ ذلیل ہو کر رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی ایک ایک حرکت، ایک ایک سازش کو لکھ رہا ہے، نوٹ کر رہا ہے۔ وہ جرم کر کے بھول جاتے ہیں، اللہ نہیں بھولتا، اور اللہ پھر قیامت کے دن انہیں ان کے سارے کے سارے جرائم سے آگاہ کر دے گا۔ دنیا میں بھی یہ ذلیل ہوں گے اور آخرت میں بھی عذاب سے دوچار ہوں گے۔ اس کے بعد آیات 7-8 میں مخفی حزب الشیطان کی گھٹیا حرکتوں کا تذکرہ ہے، یعنی منافقین کا۔ اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کو بار بار روکا کہ نجوہ مت کرو۔ نجوہ کہتے ہیں کسی اجتماعیت کی غیبت کو۔ قیادت کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ تو اہل ہی نہیں ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ اور عبداللہ بن ابی کہا کرتا تھا کہ محمد آخر ہمارے طرح کے انسان ہی ہے نا، ان سے بھی غلطی ہو سکتی۔ یہ کہہ کے وہ اللہ کے رسول کی اہمیت کو، ان کے احترام کو ڈائلیوٹ کرنے کی، کم کرنے کی بدبخت کوشش کرتا تھا۔ تو یہ منافقین یہ جا کر سرگوشیاں کرتے تھے، اور ہم فرمایا کہ گناہ کے لیے، زیادتی کے لیے، اور اللہ کے رسول یعنی قیادت کی نافرمانی کے لیے یہ حرکت اس زمانے میں بھی ہوئی ہیں، آج بھی ہو سکتی ہیں۔ مزید ان کی حرکت یہ تھی کہ اللہ کے رسول کے پاس سب آتے تو بجائے یہ کہنے کے کہ السلام علیکم، یہ کہتے السلام علیکم، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، السلام علیکم آپ پر سلامتی ہو، السلام علیکم آپ پر تباہی آئے، معاذ اللہ بدوا دے۔ کوئی پوچھتا کہ تم نے یہ کیا گستاخی کی ہے، تو فوراً کہتے کہ قصور آپ کا ہے، آپ کے کان ٹھیک نہیں اور آپ تو ہم سے سوئے زن رکھتے ہیں۔ اندر ہی اندر بڑے خوش ہوتے بدبخت کہ اگر یہ سچے نبی ہوتے تو اس گستاخی کی وجہ سے ہمیں سزا ملتی، ہماری زبان پہ چھالا پڑ جاتا، ہمیں تو کچھ ہوا ہی نہیں، اس کا مطلب ہے سچے نبی نہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مہلت دے رہا تھا۔ اللہ نے قرآن مجید میں ان کی اس غلط کاری کو، اس گھٹیا حرکت کو بیان کر دیا، اور فرمایا کہ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ جانتا نہیں، اللہ مہلت دے رہا ہے، بہتر ہے کہ سدھر جائیں، ورنہ ان جرائم کی بڑی سخت سزا ملے۔ جب کبھی سرگوشی کر رہے ہوتے ہیں تو کان کھول کے سن لے، اگر 3 سرگوشی کرتے ہیں تو 4تھا اللہ ہوتا، 5 سرگوشی کرتے ہیں تو 6ٹا 7 اللہ ہوتا، اللہ ہر وقت ان کے ساتھ ہوتا ہے، نہ 3 سے کم ہوتے ہیں نہ 5 زیادہ ہوتے ہیں، لیکن اللہ ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ کو پتا ہے کہ کیا یہ سازشیں کر رہے ہیں، قیامت کے دن اللہ ان کو ان کی ایک ایک حرکت سے آگاہ کر دے گا۔ اس کے بعد آیات 9-10 میں اچھے اور برے نجوے کا فرق بتایا۔ اہل ایمان سے کہا گیا کہ جب کبھی تم سرگوشی کرو کسی کے ساتھ تنہائی میں، تو کبھی بھی گناہ، زیادتی اور اللہ کے رسول کی نافرمانی یا قیادت کے حوالے سے بغاوت، اس حوالے سے کبھی سرگوشی نہ کرو، بلکہ سرگوشی کرو نیکی کے لیے، تقویٰ کے لیے۔ تنہائی میں جا کر کسی کو اچھی بات کی ترغیب دو، اس کو تنہائی میں جا کر کہو کہ اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہوا ہے، لیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے، کئی دفعہ تقاضے آتے ہیں باقی لوگ دیتے ہیں لیکن آپ نہیں دے رہے، تو آپ بھی اللہ کی راہ میں دیا کریں، آپ یہ نیکی کر سکتے ہیں کر لیں، اگر آپ سب کے سامنے کہیں گے تو اپنی توہین محسوس کرے گا کہ یہ مجھے میری کمزوری کے حوالے سب کے سامنے بے نقاب کر رہا ہے، تو تنہائی میں جا کر سرگوشیاں اچھے کاموں کے لیے، نیکی کے لیے، تقویٰ کے لیے، صدقہ و خیرات کا مشورہ دینے کے لیے کی جائیں، تو یہ نجوہ ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ مزید اہل ایمان کو تقویت دی گئی، تسلی دی گئی کہ یہ منافقین جو نجوے کرتے ہیں تو اس سے تمہیں دکھ ہوتا ہے، شیطان انہیں نجوے سکھاتا ہے تاکہ تمہیں دیکھ کر تکلیف ہو کہ دیکھو اللہ کے رسول نے کتنی محنت سے دعوت دے دے کر، دعائیں کر کر کے ایک جماعت تیار کی، اور یہ خفیہ سرگوشیاں کر کے لوگوں کا ذہن خراب کرتے ہیں، ان کے اندر اللہ کے رسول اور نیک لوگوں کے بارے میں بدگمانیاں پیدا کرتے ہیں، تو نیک لوگوں کو اس قسم کی حرکتوں سے دکھ تو ہوتا ہے، فرمایا گھبراؤ نہیں، یہ کسی کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے، اللہ کے اذن کے بغیر کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لہٰذا تم اللہ پر بھروسہ کرو اور تم ان کے حق میں دعا کرو، ان کو سمجھاؤ، اور خود جب بھی تم سرگوشی کرو تو تنہائی میں اچھی بات کا مشورہ دو۔ آیت نمبر 11 میں حزب الشیطان کا اجتماعات میں طرز عمل بیان ہوا، جب کبھی اللہ کے رسول بلاتے ہیں کہ بھئی آج ایک خاص حوالے سے مشورہ کرنا ہے، کوئی ہدایت دینی ہے، تو یہ کرتے یہ کہ اجتماع کے دوران ساتھ ساتھ بیٹھتے، کیوں؟ تاکہ ایک دوسرے کو کونی مار کر کسی بات کا مذاق اڑا سکے، کوئی آنکھوں میں اشارے کر کے تبصرہ کر سکے، دیکھو یہ کیا کہہ دیا، کوئی جملہ فکرہ چست کر کے اور کسی بات کے اثر کو ختم کرنے کی کوشش کرے، یہ اصل میں طریقہ ہر زمانے میں ہوتا ہے، آج بھی آپ کو ملیں گے کچھ اس قسم کے کردار کے لوگ، اور ہر دور میں ہوتے ہیں۔ اسی طریقے پر اگر کسی پر اللہ کے رسول کی باتوں کا اثر ہو گیا اس اجلاس میں، اس مجلس میں، اب یہ اجتماع کے بعد بیٹھے رہتے تھے جب تک کہ اس شخص کے ذہن سے اثرات ختم نہ کر کے جائے اور وہ منفی تبصرے کر کے نہ جائے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں منع کیا کہ جب حکم دیا جائے کہ کھل کے بیٹھو، ساتھ ساتھ مل کے نہ بیٹھو، تو کھل جایا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی پیدا کر دے گا۔ جب کہا جائے کہ اجلاس ختم ہو گیا، اب اٹھ جاؤ، تو فوراً اٹھ جایا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے مرتبے اٹھا دے گا، بلند کر دے گا۔ اس کے بعد آیات 12-13 میں منافقین کی ایک شرارت کا سد باب کیا گیا، منافقین لوگوں پر یہ تاثر دینے کے لیے کہ ہمارے اللہ کے رسول کے ساتھ بڑے قریبی تعلقات ہیں، آپ کی حجرے میں چلے جاتے جب تک پردے کے احکامات نہیں آئے تھے، اور نماز کے وقت آپ کے ساتھ حجرے سے باہر نکلتے تاکہ لوگ دیکھیں کہ ان کے تو خاص تعلقات ہیں، یہ تو اللہ کے رسول کے ساتھ باہر نکل رہے ہیں، کبھی محفل میں آپ کے پاس آ جاتے اور آپ سے سرگوشی شروع کر دیتے، دیکھتے لوگوں کو اور آپ کے کان میں بات کر رہے ہوتے تاکہ لوگ دیکھیں کہ کتنی قریبی آپس میں تعلق ہے، کہ کچھ راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اللہ کے رسول میں نرمی اور مربت اس قدر زیادہ دیتی کہ آپ منع نہیں کرتے تھے، لیکن آپ کا وقت ضائع ہوتا تھا اور آپ کو ذہنی طور پہ کوفت ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کا سد باب کر دیا، فرمایا کہ جس نے بھی اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خفیہ سرگوشی کرنی ہو، کوئی مشورہ کرنا ہو، تو وہ اس سے پہلے اللہ کی راہ میں صدقہ دے اور اس کے بعد جا کر ان سے یہ تعلق اپنا قریبی اور ذاتی قائم کرنے کی کوشش کرے۔ اب ظاہری بات ہے کہ منافقین کے لیے تو پیسے کی بڑی اہمیت تھی، لہذا اب وہ اپنے سرکت سے باز آ گئے، اور جب کچھ عرصے تک یہ حکم برقرار رہا اور معلوم ہو گیا کہ کون شخص ہے کہ جو صرف اللہ کے رسول کا وقت ضائع کرنے کے لیے، لوگوں پر ایک تاثر قائم کرنے کے لیے حرکت کر رہا ہے، وہ ایسے لوگ باز آ گئے، تو اللہ نے اس حکم کو واپس لے لیا۔ آیات 14-17 میں حق کے دشمنوں سے دوستی، حق کے دشمنوں سے دوستی منافقانہ طرز عمل، اس کو واضح کیا گیا۔ منافقین شامل تو مسلمانوں کے صفوں میں تھے، لیکن یہ کہ ان کی دوستیاں مدینے میں یہودیوں کے ساتھ بہت زیادہ تھی، بہت زیادہ آنا جانا، تاکہ اگر کبھی کوئی مسلمان اور یہود کا مقابلہ ہو جائے اور یہود کو کوئی برتری حاصل ہو رہی ہو تو انہیں وہاں سے کوئی رعایت مل جائے، اگر یہود کو فتح حاصل ہو تو جا کر ان سے کہیں کہ ہمیں بھی کوئی تھوڑا اپنے اس فتح کے ثمرات میں شریک کرو، ہم نے جاسوسی کی تھی مسلمانوں کی اور ہم نے اس طرح سے تمہیں بچایا تھا مسلمانوں کے وہاں سے۔ اور جب بھی کبھی اس حوالے سے ان سے کوئی باس پرس ہوتی تو جھوٹ بول دیتے، جھوٹی قسمیں کھانا شروع کر دیتے، اللہ نے فرمایا کہ جھوٹ بولنے کے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ یہ قیامت کے دن بھی جھوٹ بولیں گے اللہ کے سامنے، اور سمجھیں گے کہ اپنے جھوٹ سے اللہ کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اللہ کو دھوکہ کوئی نہیں دے سکتا. مزید فرمایا کہ یہ بدبخت کسی کے بھی مخلص نہیں ہے، نہ مسلمانوں کے مخلص ہے نہ یہود کے مخلص ہے، یہ صرف اپنے مال، اپنی جان، اپنی املاک اسی کے مخلص ہے. لہذا لا الہ ہاؤ لا ولا الہ ہاؤ لا، فرمایا کہ یہ بزدلی کے ذریعے سے، بخل کے ذریعے سے جتنا مرضی اپنی حفاظت کر لیں، اپنی جان کو بچا بچا کے رکھیں، اپنے مال کو محفوظ رکھیں، اپنی اولادوں کے مستقبل سنوارنے میں لگے رہیں، قیامت کے دن ان کے مال، ان کی اولادیں، ان کے کچھ کام نہیں آئیں، اور یہ جہنم کی آگ میں شدید عذاب سے دوچار ہوں گے. آیات 18 تا 19 کا موضوع ہے شیطان نے منافقین کو گھیر لیا. فرمایا یہ منافقین حزب الشیطان اس لیے ہیں کہ شیطان نے انہیں پوری طرح سے قابو کیا ہوا ہے، اور ان کو اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا ہے. اور انہی آیات میں بلکہ وہ مضمون ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ ان کو اٹھائے گا تو یہ اللہ کے سامنے بھی جھوٹے بہانے کر کے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے، جھوٹی قسمیں کھائیں گے، لیکن اللہ کو دھوکہ کوئی نہیں دے سکتا، بالآخر ہمیشہ ہمیشہ کے خسارے سے دوچار ہوں گے. پھر آیات 20-21 میں دوبارہ جو ظاہری حزب الشیطان ہے پھر اس کا تذکرہ ہے، اور وہاں پر اللہ نے اعلان کر دیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی غالب ہوں گے. لاغلبن انا ورسولی، فرمایا کہ جو لوگ کھلا کھلا اللہ اس کے رسول کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں وہ جان لیں کہ وہ ذلیل ہو کر رہیں گے. کب اولائک فی الاذلین، وہ ذلیل ہو کر رہیں گے. اور کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی، اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب آئیں گے، اور تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ اللہ نے ہمیشہ اپنے رسولوں کو محفوظ رکھا. حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، ان کے ساتھ اہل ایمان، یہ کم تعداد میں تھے لیکن بچا لیے گئے، اور ان کی دشمن قومیں بڑی تعداد میں تھیں لیکن تباہ کر دی گئی. اسی طرح سے حضرت لوط، حضرت شعیب، حضرت موسیٰ علیہ السلام بچا لیے گئے، دشمن قومیں تباہ کر دی گئیں. آیت نمبر 22 میں اب پھر آخر میں حزب اللہ کا کردار ہے. فرمایا کہ جو اللہ کی جماعت ہے، جو اللہ والے ہیں، جو واقعی اللہ پر، آخرت پر، اللہ کے رسول پر سچا ایمان رکھتے ہیں، وہ کبھی بھی حق کے دشمنوں کے ساتھ کوئی دوستی نہیں رکھتے، خواہ وہ حق کے دشمن ان کے باپ ہوں، ان کے بیٹے ہوں، ان کے بھائی ہوں، ان کے رشتہ دار. فرمایا کہ ان کے حوالے سے ان کے دلوں میں کوئی نرم گوشہ نہیں. تو جس کی یہ کیفیت ہو کہ جس کی محبت ایمان کی بنیاد پر ہو، جس کی دشمنی ایمان کی بنیاد پر ہو، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کے دل میں ایمان کو سب کر دیا گیا ہے. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اور اللہ نے پھر قرآن کے ذریعے سے اس ایمان کو اور بڑھایا ہے، اس کو اور تقویت دی ہے. اللہ ان سے وعدہ کرتا ہے کہ اللہ انہیں ہمیشہ قائم و دائم رہنے والے باغات میں داخل کرے گا. اللہ ان سے راضی ہوا، یہ اللہ سے راضی ہوئے، یہ ہے اللہ کی جماعت. اور جان لو کہ اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہوگی. اللہ ہمیں اس جماعت میں شامل فرمائے، حق کا بھرپور ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، باطل کا ڈٹ کے مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور باطل کے ساتھ کسی قسم کی نرمی رکھنے سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. اس کے بعد دوسری سورت اس بارے میں ہے، سورہ حشر، جس کا موضوع ہے باطل کی ذلت اور حق کی عظمت کا بیان. باطل میں سے ذکر کیا گیا منافقین کا بھی اور یہود کا بھی، دونوں کی ذلت کا تذکرہ ہے، اور اہل حق میں سے مہاجرین کا ذکر بھی ہے، انصار کا ذکر بھی ہے، اور بعد میں جتنے لوگ بھی مخلص اہل ایمان اب آئیں گے قیامت تک، ان سب کی بھی تحسین ہے. تو باطل کی ذلت اور حق کی عظمت کا بیان. آیات کا تجزیہ کچھ اس طرح سے ہے، آیات 1-5 میں غزوہ بنو نذیر کا ذکر ہے. بنو نذیر یہود کا ایک قبیلہ تھا جس کے ساتھ ایک جنگ ہوئی، اس کی تفصیلات ہیں. آیات 6-7 میں مال فے کا حکم ہے، مال فے کیا بھی وضاحت آ جائے گی. آیات 8-10 میں مومنین یعنی اہل حق، ان کی عصمت کا بیان ہے. آیات 11-17 میں منافقین و یہود کی ذلت کا تذکرہ ہے. آیات 18-20 میں عظمت انسان. آیت نمبر 21 میں عظمت قرآن، اور آیات 22-24 میں عظمت رحمان۔ اب آیت 1-2، غزوہ بنو نذیر میں یہود کی عبرتناک شکست۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ المنورہ آئے تو 3 یہودی قبیلے مدینے میں اطراف میں آباد، مدینے کے بالکل مرکز میں تو اوس و خزرج تھے لیکن اطراف میں 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ ان 3 سے آپ نے میثاق مدینہ کر کے طے کر لیا کہ اگر کبھی بھی ہماری کسی بیرونی دشمن کے ساتھ لڑائی ہوئی تو یا تو ہم غیر جانبدار رہیں گے، ایک دوسرے کے خلاف کبھی بھی بیرونی دشمن کا ساتھ نہیں دیں گے، اور یا پھر ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، لیکن غیر جانبدار ہوں گے یا ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے، دشمن کا ساتھ کبھی نہیں دیں گے۔ غزوہ بدر میں بنو قینقاع نے قریش کو حمایت کا پیغام بھیج کر خلاف ورزی کی میثاق مدینہ کی، لہذا غزوہ بدر کے بعد ان کے خلاف ایک جنگ ہوئی ان کی اس عہد شکنی کی وجہ سے، اور اللہ کے رسول نے ان کو مدینہ سے جلا وطن کر دیا۔ غزوہ احد میں بنو نذیر نے یہی حرکت کی اور قریش کو محبت کا، خیر سگالی کا، تعاون کا پیغام بھیجا۔ مزید انہوں نے جرم یہ کیا کہ ایک صحابی کو شہید کر دیا، اللہ کے رسول اس صحابی کے خون بہا کے لیے ان کے پاس بات چیت کے لیے گئے تو انہوں نے آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی، اللہ نے وحی کے ذریعے سے آپ کو بتا دیا کہ جہاں جا کر آپ نے بیٹھنا تھا، انہوں نے وہیں پر دیوار کے اوپر ایک بڑا پتھر رکھا ہوا، جیسے آپ بیٹھتے یہ پتھر وہاں سے گرا دیتے اور آپ کو شہید کر دیتے۔ اللہ کے رسول نے اس کے بعد واپس آ کر آپ نے ان کے ان جرائم کے خلاف ان کو الٹیمیٹم دیا اور کہا کہ ہم جو ہے وہ تمہارے اوپر حملے کے لیے آ رہے ہیں۔ اب عبداللہ بن ابی منافق اور اس کے ساتھیوں نے ان کو پیغام بھیج دیا کہ گھبرانا نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اگر تم سے جنگ کی گئی ہم تمہارے ساتھ مل کر مسلمانوں سے لڑیں گے، اور اگر تمہیں مدینے سے نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے۔ اس کی وجہ سے یہ غزوہ بڑا مشکل ہو گیا کہ ہمارے اندر کے لوگ بھی ان کے حمایتی ہیں اور ان کے قلعے بڑے مضبوط تھے اور لگتا تھا کہ قلعوں سے باہر نہیں نکلیں گے اور یہ جنگ طویل ہو جائے گی۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو لے کر جب گئے تو کچھ اللہ نے ایسا ان پر روب ڈال دیا مسلمانوں کا کہ انہوں نے فوراً ہی ہتھیار ڈال دیے۔ لأول الحشر، فرمایا کہ پہلی ہی مدبیر پہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، اور اس کے بعد اللہ کے رسول کے اوپر یہ انہوں نے چھوڑ دیا کہ ہمارے بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ آپ کے دل میں بڑی نرمی تھی، آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، جو سامان لے کے جا سکتے ہو لے جاؤ اور مدینے سے نکل جاؤ۔ اب انہوں نے اپنے گھر میں دیکھنا شروع کیا 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 قیمتی چیزیں ہیں، بڑے قیمتی دروازے تھے، بڑی قیمتی کھڑکیاں تھیں، اور بھی کچھ بڑی قیمتی چیزیں کھس کر رکھی تھیں، اپنے ہاتھوں سے گھروں کو توڑ توڑ کر وہ چیزیں نکالی، اور صحابہ نے بھی اس گھروں کو اجاڑنے کے عمل میں ان کا ساتھ دیا تاکہ جلدی سے اپنے مطلب کی چیزیں لے اور یہاں سے دفع ہوں۔ تو کس قدر عبرتناک منظر تھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان فی ذلک لعبرۃً لأولی الابصار، اپنے ہاتھوں سے جو اتنے قیمتی چیزیں بنائی تھیں، لگائی تھیں، خود ہی اپنے ہاتھوں سے کو یہ اجاڑتے رہے۔ اس کے بعد آیات 3-4 میں اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کے انجام کا تذکرہ ہے۔ فرمایا کہ یہود کا یہ برا انجام اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی کی، یہ تو ان کے لیے اللہ نے جلا وطنی کا فیصلہ لکھا ہوا تھا، ورنہ یہ ہے کہ یہ اس سے زیادہ شدید سزا کے مستحق تھے، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالی انہیں اس مجرمانہ روش کی پاداش میں شدید عذاب سے دوچار کرے گا۔ جو بھی اللہ اس کے رسول کے ساتھ دشمنی کرے گا اس کا یہی حشر ہوگا۔ آیت نمبر 5، بہت اہم مضمون، قرآن کے علاوہ وحی کا نزول۔ غزوہ بنو نذیر میں یہود پر روب ڈالنے کے لیے اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ یہود کے باغات کے کچھ درختوں کو کاٹ دو۔ اب ویسے اجازت نہیں تھی، جب بھی مسلمان جنگ کے لیے جاتے تھے حکم تھا تم نے کوئی درخت نہیں کاٹنا، اس موقع پر بہت سارے درخت کاٹے گئے، ان درختوں کے کٹنے سے بھی یہود پر ایک روب طاری ہوا، لیکن ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ یہ درخت ہم نے کیوں کاٹے، ویسے تو ہم درخت کاٹنے سے منع کرتے ہیں۔ اللہ نے اس آیت میں فرمایا کہ نہیں، میں نے حکم دیا تھا یہ درخت کاٹنے کا، لیکن وہ حکم قرآن میں نہیں ہے. قرآن میں تو اس آیت میں اس حکم کی توثیق کی گئی ہے. اس سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ کے رسول پر احکامات قرآن کے علاوہ بھی اترتے تھے, اور صرف قرآن ہماری ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے, کیونکہ اللہ کے احکامات قرآن کے علاوہ بھی آئے, اور وہ احکامات آئے ہیں احادیث مبارکہ میں, ارشادات نبوی میں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں انکار حدیث کے فتنے سے محفوظ فرمائے. ایک وحی جلی ہے جو قرآن کی صورت میں ہے, ایک وحی خفی ہے جو احادیث کے ذریعے سے ہمارے علم میں آتی ہے. ان یہ دونوں سامنے ہوتی ہیں تو اس سے ہماری ہدایت کا سامان وہ مکمل ہوتا ہے. آیت نمبر 6-7 میں مال فے کا حکم ہے. مال فے یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کی کسی دشمن کے ساتھ جنگ ہو اور بغیر جنگ کے ہی دشمن ہتھیار ڈال دے, کچھ بھی نہ کرنا پڑے, تو اب دشمن سے جو مال حاصل ہوگا وہ مال غنیمت نہیں ہے, اب وہ مال فے کہلائے گا. مال غنیمت اس وقت ہوگا جبکہ باقاعدہ جنگ کر کے اور اس کے بعد دشمن سے کوئی مال ملے, وہ مال غنیمت. مال غنیمت میں سے پانچواں حصہ ہوتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا, جس سے آپ اپنے گھر کے اخراجات بھی چلاتے تھے اور پھر معاشرے میں یتیم مسکین محتاج ان کو بھی دیتے تھے, اور 4 حصے 80% مال تقسیم ہو جاتا تھا مجاہدین میں. مال فے کے بارے میں فرمایا کہ کیونکہ یہ مال بغیر جنگ کے ملا ہے, لہذا یہ پورے کا پورا مال یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تحویل میں ہوگا. اللہ کے رسول اب تو کوئی کاروبار نہیں کر سکتے, لہذا ان کے گھر کے اخراجات بھی اسی سے پورے ہوں گے, اور جو بھی معاشرے میں نادار ہیں, غریب مسکین محتاج بیوائیں مسافر, اللہ کے رسول اس مال سے ان کی بھی مدد اور اعانت کریں گے. اب کیونکہ اللہ کے رسول تو موجود نہیں ہے, اب اگر کبھی اس طرح کا معاملہ ہوگا تو وہ پورے کا پورا مال ہے وہ بیت المال میں چلا جائے گا, اور بیت المال کے ذریعے سے ویلفیئر کے کاموں میں وہ سارے کا سارا خرچ ہوگا. اب اس کے بعد فرمایا کہ جو مال فے ہے اس کے حوالے سے جو یہ حکم دیا گیا کہ یہ کل کا کل اللہ کے رسول کے اختیار میں ہے اور اس میں غریبوں مسکینوں محتاجوں کا حق ہے, اس کے حوالے سے 2 اہم ہدایات دی گئی. نمبر 1, مال فے کل کا کل مستحقین کے لیے اس لیے مختص کیا گیا تاکہ دولت کی گردش صرف عمرہ کے درمیان نہ ہو بلکہ اس سے محرومین تک بھی پہنچایا جائے, جیسے زکات کے ذریعے سے مال امیروں کی جیب سے نکل کر غریبوں تک پہنچتا ہے, اسی طرح سے مال فے یہ بھی پورے کا پورا غریبوں میں جائے. اسلام کے نظام معیشت کا یہ اہم وصف ہے کہ مال امیروں سے نکل کر غریبوں تک جاتا ہے تاکہ اس کی وجہ سے طبقاتی تقسیم کا سد باب ہو سکے, ایسا نہ ہو کہ امیر سے امیر ہوتا چلا جائے, غریب سے غریب ہوتا چلا جائے, اتنا احساس سے محروم پیدا ہو غریبوں میں کہ پھر وہ اٹھ کر امیروں کے پیٹ پھاڑے, اس کی وجہ سے معاشرے میں فساد پیدا ہو. تو اس طبقاتی تقسیم کے سد باب کے لیے اسلام کے نام معیشت کا یہ اصول ہے کہ کئی لا یکون دولتا بین الاغنیاء منکم, دولت صرف تمہارے امیروں کے درمیان ہی نہ پھرتی رہے بلکہ یہ ہے کہ امیروں سے نکل کر غریبوں تک بھی جائے. نمبر 2, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دیں اسے لے لیا جائے اور جس شخص کو روک لیں اسے باقوجی رک جایا جائے. اس اصول کا اعتراض صرف مال فے پر نہیں ہوگا, کوئی صحابی یہ نہ کہیں کہ ہم گئے تھے جنگ کے رہنے تو کچھ ملے ہی نہیں. فرمایا کہ جو اللہ کے رسول دیں وہ لو, جس سے روک دیں اس سے باخوشی رک جاؤ. لیکن اس حکم کا اطلاق بڑا جنرل ہے, فرمایا کہ جو بھی اللہ کے رسول حکم دیں اس پر عمل کرو, اور جس چیز سے اللہ کے رسول روک دیں اس سے باز آ جاؤ. یہ ہے اصل میں اللہ کے رسول کی بھی اہمیت. اللہ نے سورہ توبہ آیت 29, سورہ آراف آیت 157 میں اپنے رسول کو بھی حلال اور حرام کرنے کا اختیار دیا. اللہ بھی حلال کرتا ہے, اللہ بھی حرام ٹھہراتا ہے, قرآن مجید میں اس کا ذکر آ جاتا ہے, اور اللہ ہی کی اجازت سے اللہ کے رسول بھی کچھ چیزوں کو حلال کرتے ہیں, کچھ چیزوں کو حرام کر دیتے ہیں. یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث, سورہ آراف آیت 157. تو یہ اللہ کے رسول اور ان کے ارشادات, ان کی سنت کی اہمیت ہے. دین مکمل ہوتا ہے قرآن اور سنت, ان دونوں سے ملنے والی رہنمائی سے. آیت نمبر 8 میں مہاجرین کی تحسین ہے. فرمایا کہ مہاجرین وہ ہیں کہ جن کے اللہ کے رسول مال فے کے ذریعے سے مدد کریں گے. کیوں؟ انہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر مکے میں اپنے گھر بار چھوڑے، اپنی جائیدادیں چھوڑی، اپنے جمع جمائے کاروبار چھوڑے، انہوں نے ثابت کیا کہ واقعتاً یہ اللہ کے دین کے سچے اور مخلص حامی اور مددگار ہیں، اتنی بڑی بڑی انہوں نے قربانیاں دی ہیں، لہذا اللہ کے رسول اب اس مالک ہے کہ ذریعے سے ان کی جو ہے وہ اعانت کریں گے۔ پھر آیت نمبر 9 میں انصار مدینہ کی تحسین ہے، انصار مدینہ نے کس طرح سے مہاجرین کا استقبال کیا، اپنے اموال سے ان کی مدد کی، اور جب اللہ کے رسول نے انصار سے کہا کہ تم نے اپنے مالوں میں سے ایک بڑا حصہ مہاجرین کو دیا ہے، اب میرے پاس دو صورتیں ہیں، ایک صورت تو یہ ہے کہ میں مالک ہے میں سے ان کو بھی دوں تمہیں بھی دے دوں، اور دوسری صورت یہ ہے کہ تم نے انہیں جو کچھ دیا ان سے واپس لے لو، تو میں یہ سارے کا سارا مال فعل ان مہاجرین میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں دونوں صورتیں قبول نہیں ہیں، نہ ہمیں یہ قبول ہے کہ آپ مال خیمے سے ان کو بھی دیں اور ہمیں بھی دیں، نہ ہمیں یہ قبول ہے کہ ہم ان کو دیا ہوا مال واپس لے لیں اور پھر آپ ان کو مال خیمے سے ان کی مدد کر دیں، ہم ان سے مال واپس بھی نہیں لیں گے اور ہم مال خیمے سے بھی کچھ نہیں لیں گے، آپ سارے کا سارا مال ہے انہی میں تقسیم کر دیں۔ فرمایا یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم حساسہ، ان انصاری صحابہ نے خود تنگ دست ہونے کے باوجود اپنے بھائیوں کو اپنے اوپر ترجیح دی ہے، ثابت کیا ہے کہ یہ تمام نفسانی خواہشات پر قابو پا کر صرف اور صرف اللہ کی رضا کے طلبگار بن گئے ہیں، اور جو کوئی بھی نفسانی خواہشات پر قابو پا لے، نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو بچا لے، وہی کامیاب ہونے والا ہے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو کوئی بھی اس نفس کی خواہشات اور کمزوریوں سے بچا لیا گیا وہی کامیاب ہونے والا ہے، اور یہ کامیابی انصار کے حصے میں آئے گی، اللہ ہمیں ان کے نقش قدم کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد آیت نمبر 10 میں مومنوں سے محبت کرنے والوں کی تحسین ہے، فرمایا کہ اب جو بھی مسلمان مہاجرین اور انصار کے بعد دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور وہ تمام مومنوں سے محبت کرتے ہیں، جو مومن زندہ ہیں ان کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں، جو مومن فوت ہو چکے ان کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں شیطان کے حملوں سے بچا، یہ شیطان ہمارے دلوں میں اپنے مومن بھائیوں کے لیے کدورتیں پیدا کر دیتا ہے، اے اللہ ہمیں ہمارے دلوں کو اپنے مومن بھائیوں کے لیے تمام کدورتوں سے پاک کر دے، ان کی بھی تعریف کی گئی، فرمایا کہ جو ہے وہ اللہ زین یقولون ربنا اغفر لنا ول اخوان الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، فرمایا کہ اللہ ہماری بھی بخشش فرما دے، ہمارے ان بھائیوں کی بخشش فرما دے جو ہم سے پہلے اس دنیا میں ایمان لا کر چلے گئے، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے ہمارے دلوں میں کوئی کدورت، کوئی رنجش، کوئی سوء ظن پیدا نہ، ان کی بھی تحسین کی گئی، اللہ تعالیٰ ہمیں انہی لوگوں میں شامل فرمائے۔ اس کے بعد آیات 11-13 میں منافقین کی ذلت اور رسوائی کا بیان ہے، فرمایا کہ منافقین نے بنو نذیر کے یہودیوں کو پیغام دیا ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے معاملے میں حضرت محمد کی بات نہیں مانیں گے، معاذ اللہ تم سے جنگ کی گئی ہم تمہارے ساتھ مل کے لڑیں گے، تمہیں مدینے سے نکالا گیا ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے، مسلمانوں کو تسلی دی گئی جھوٹ بولتے ہیں، بزدل ہیں، یہ کبھی بھی یہود کی حمایت میں مسلمانوں کے خلاف نہیں لڑ سکے، یہ بخیل ہیں، انہیں مال اور اپنے گھر بار ان کی بڑی محبت ہے، کبھی بھی اپنے گھروں سے نہیں نکلیں گے، جھوٹے ہیں، ذلیل ہو کر رہیں گے۔ اس کے بعد آیات 14-15 میں یہود کی ذلت اور رسوائی کا ذکر ہے، فرمایا کہ یہودی انتہائی بزدل ہیں، یہ کبھی بھی کھلے میدان میں آ کر تم سے نہیں لڑیں گے، یہ قلعوں کے اندر محصور ہو کر ہی تم سے لڑیں گے، بظاہر تم کہتے ہو سب یہودی ہے، آپس میں ان کے درمیان شدید نفرتیں، بنو قینقاہ کو مدینے سے ضلع وطن کیا گیا تو بنو نذیر بنو قریظہ ان کی مدد کو نہیں آئے، اب جب بنو نذیر کو ضلع وطن کیا جائے گا تو بنو قریظہ ان کی مدد کو نہیں آئیں گے، دنیا میں بھی یہ ذلیل ہو رہے ہیں، آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آیات 16-17 میں بتایا گیا کہ منافقین کا طرز عمل بالکل شیطان کی طرح ہے، شیطان بھی یہی کرتا ہے کہ پہلے انسان کو اکساتا ہے کہ گناہ کر، اور جب انسان گناہ کر لیتا ہے تو پھر کہتا ہے انی بری ہوں من کا، میں تجھ سے بری ہوں، تو جانے اور تیرا اللہ جانے، اسی طریقے پر منافقین یہودیوں کو اکسا رہے ہیں اور کہہ رہے ڈٹے رہو ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن جب یہودیوں پر مصیبت آئے گی تو یہ ان کا ساتھ نہیں دیں گے، جیسے شیطان دغا بازی کرتا ہے. تو فرمایا کہ جس طرح سے قیامت کے دن شیطان اور اس کا کہنا ماننے والے انسان دونوں کا برا انجام ہوگا، اسی طریقے پر منافقین اور یہودی ان دونوں کا برا انجام ہونا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 18 سے سورہ حشر کا آخری رکوع شروع ہوتا ہے، بہت عظیم رکوع ہے. اللہ ہم سب کو اس رکوع کو حفظ کرنے کی اور اس کو اپنی نمازوں میں خاص طور پر بار بار پڑھنے کی، اس پہ تدبر کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آیت نمبر 18 میں اللہ نے ایک دعوت غور و فکر دی ہے کہ غور کرو آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے. قیامت کے دن حساب کتاب ہمارا اکیلے اکیلے ہونا ہے، میں اکیلے جاؤں گا آپ اکیلے جائیں گے اور کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، تو فرمایا کہ ہر انسان آج غور کرے، آج اس بات کے بارے میں سوچے کہ اس نے کل یعنی آخرت کی اپنی زندگی کے لیے کیا تیاری کی ہے، کتنا وقت لگایا ہے، کتنا مال اس نے آخرت کی تیاری کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، اچھے کاموں پر صرف کیا ہے. دو بار اللہ نے اس آیت مبارکہ میں تقوی کا حکم دیا، اللہ کی نافرمانی سے بچو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. کیوں؟ قیامت کے دن اجر ملے گا متقیوں کو. بالآخرت و عند ربک للمتقین، سورہ زخرف آیت 35، کہ آخرت کی نعمتیں تو متقین کے لیے ہیں. بالآخرت و عند ربک للمتقین، اللہ نے ہمیں حقیقی فوز و فلاح کی راہ دکھا دی ہے. اب اللہ دیکھ رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کس راہ پہ چل رہے ہیں. ان اللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. آیات 19-20 میں اللہ کے ذکر سے غفلت کی سزا بیان کی گئی. انسان کی اصل عصمت اس کی روح کی وجہ سے، اسی روح کی وجہ سے انسان مفسود ملائک ہے. اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ جب میں آدم میں اپنی روح ڈال دوں تو تم اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا. تو ہماری اصل عصمت کس وجہ سے ہے؟ روح ربانی کی وجہ سے ہے. روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے. جیسے جسم کو تقویت ملتی ہے مادی غذاؤں سے، روح چونکہ اللہ کے پاس سے آئی ہے تو اس کی غذا بھی اللہ کے پاس سے آئی ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے. جو شخص اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے گویا اس کی روح غذا سے محروم ہو جاتی ہے، وہ اس کے اس مٹی والے خاکی وجود میں دفن ہو جاتی ہے. ایسا انسان اب انسان نہیں رہتا بلکہ حیوان بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس محرومی سے محفوظ فرمائے. تو اللہ کے ذکر سے غفلت سے اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے کہ انسان میرا حیوان بن جاتا ہے. اولئک کل انعام بل ہم اضل، ایسے لوگ جانور ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ گئے گزرے. اقبال نے بڑے پیارے انداز سے اس حقیقت کو واضح کیا کہ اس پیکر خاکی میں ایک شے تو وہ تیری، میرے لیے مشکل ہے اس شے کی نگہبانی. جسم کی نگہبانی تو اللہ ہم خوب کر رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، دھو رہے ہیں، اس کے آرام کا خیال رکھتے ہیں، لیکن روح کو ہم بھول جاتے ہیں. روح کو مزہ اللہ تیری یاد سے آتا ہے، تیرے ذکر سے آتا ہے، تو اس سے لو لگانے سے آتا ہے، تیری راہ میں خرچ کرنے سے آتا ہے، اس کو ہم بھولے ہوئے ہیں. دنیا میں سزا یہ ہے کہ انسان نرا حیوان بن جاتا ہے، اور آخرت میں سزا یہ ہے کہ انسان جہنم میں چلا جائے گا، اور جہنم والے قرآن پاک کہتا ہے بدترین مخلوق ہوں گے، اس کے مقابلے میں جنت والے بہترین لوگ ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی یاد سے غفلت سے محفوظ فرمائے. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں روح کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ آخرت میں بھی جنت جیسی عظیم نعمت عطا فرمائے. آیت نمبر 21 میں عظمت و تاثیر کلام ربانی ہے. قرآن مجید کی عظمت پر پورے قرآن پاک کی سب سے زیادہ عظیم آیت، فرمایا کہ اگر ہم اس قرآن کو نازل کر دیتے کسی پہاڑ پر، وہ قرآن جو لوح محفوظ میں ہے، اگر اسے کسی پہاڑ پہ ہم نازل کرتے تو پہاڑ بیٹھ جاتا بوجھ سے، اور پھر پھٹ جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا اللہ کے خوف سے. یہی تاثیر سورہ اعراف کی آیت 143 میں بیان کی گئی، خود اللہ کی تجلی کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ مجھے اپنا جلوہ دکھائی. اللہ نے فرمایا تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، پہاڑ کو دیکھو. جیسے اللہ نے پہاڑ پہ تجلی ڈالی، فلما تجلی ربہ للجبل، جب موسیٰ علیہ السلام کے رب نے پہاڑ پہ تجلی ڈالی جا لہو دکا، تو اللہ نے اس پہاڑ کو کر دیا ریزہ ریزہ، تو گویا جو تاثیر اللہ تعالیٰ کی تجلی کی ہے وہی تاثیر اللہ کے کلام کی ہے۔ اللہ نے ہم پہ احسان کیا ہے کہ اس کلام کو زبان عربی کی صورت دے کر نازل کیا تاکہ ہم اس کلام کو سمجھ سکیں، ورنہ اس کلام کی اصل حقیقت کیا ہے ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ وہ کلام کو کسی پہاڑ پہ نازل ہو تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اللہ ہمارے دلوں کو اپنے کلام کی عظمت سے منور فرمائے۔ پھر آیت نمبر آیات 22-24 میں عظمت و جلال ذات باری تعالیٰ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی 15 شانیں بیان ہوئی ہیں ان 3 آیات میں، بڑی عظیم آیت ہے۔ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ظاہر اور پوشیدہ بات کا جاننے والا ہے، عالم الغیب والشہادہ، الرحمن اس کی رحمت میں جوش ہے، الرحیم اس کی رحمت مسلسل ہے، الملک وہ بادشاہ حقیقی ہے، القدوس انتہائی پاکیزہ ہستی ہے، اور السلام دوسروں کو سلامتی دینے والا ہے، المومن دوسروں کو امن اور سکون بخشنے والا ہے، المہیمن دوسروں کی حفاظت کرنے والا ہے، العزیز زبردست ہے، اور العزیز اور جبار ہر سرکشی کو قوت سے کچلنے والا ہے، المتکبر ہر بڑائی کا حقدار ہے، اور خالق ہر شے کا بنانے والا ہے، الباری اشیاء کو ظاہر کرنے والا ہے، اور المصور ہر شے کے وجود کو حسن عطا کرنے والا ہے، اور الحکیم حکمت و دانائی کا سر چشمہ ہے۔ کائنات کی ہر شے اپنے قول سے بھی اور اپنے حال سے بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی اپنی معرفت کے نور سے منور فرمائے۔ اس کے بعد تیسری سورت اس پارے میں ہے، سورہ ممتحنہ، حق کے دشمنوں سے نفرت کی تلقین، بڑی سخت سورت ہے حق کے دشمنوں کے حوالے سے۔ آیات کا تجزیہ، آیات 1-3 فرمایا کہ مشرکین مکہ کے ساتھ سخت رویہ اختیار کرو، آیات 4-6 حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی باطل دشمنی، اس کو ایک اسوہ قرار دیا گیا، نمونہ قرار دیا گیا، تم بھی باطل سے ایسی دشمنی کرو جیسے حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھیوں نے کی۔ آیات 7-9 میں کافروں سے تعلق کے بارے میں کچھ احکامات ہیں، آیات 10-11 میں مسلمان اور مشرکین کے درمیان نکاح کی ممانعت، آیت نمبر 12 میں خواتین کی بیعت کا تذکرہ، اور آیت 13 میں اہل باطل سے نفرت کرنے کا حکم۔ اب آیت نمبر 1، فرمایا کہ اہل باطل سے ہمدردی حق کی راہ سے دور کر دے گی۔ یہ آیت نازل ہوئی ایک خاص واقعے کے پس منظر، سن 6 ہجری میں قریش مکہ کے ساتھ صلح حدیبیہ ہوئی تھی، سن 8 ہجری میں انہوں نے صلح کو توڑ دیا، اللہ کے رسول نے اس عہد شکنی کی سزا دینے کے لیے ان پر حملے کا منصوبہ بنایا، آپ چاہتے تھے کہ یہ منصوبہ خفیہ رہے، قریش کو پتہ ہی نہ چلے، ہم اچانک مکے پہنچ جائیں، وہ مقابلے کی تیاری نہ کر سکیں اور بغیر کسی خون ریزی کے مکہ فتح ہو جائے۔ لیکن ہوا یہ کہ ایک بدری صحابی حضرت حاتم بن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش کو ایک پیغام بھیجا ایک خاتون کے ذریعے، خاتون مکے آئی ہوئی تھی، ان سے کہا کہ یہ میرا خط جا کر دے دینا قریش کے سرداروں کو، اور اس خط میں لکھا کہ اللہ کے رسول پوری تیاری کے ساتھ مکے کی طرف آ رہے ہیں، اللہ کے سچے رسول ہیں، کامیابی ان کے قدم چومیں گے، میں یہ پیغام تمہیں اس لیے بھیج رہا ہوں کہ میرے بیوی بچے مکے میں ہیں، اور میں تمہیں پہلے سے آگاہ کر رہا ہوں تاکہ اس کی وجہ سے تم میرے بیوی بچوں کا لحاظ رکھو۔ تو کہا وہ بیوی بچوں کی محبت وہ اتنی غالب آئی کہ انہوں نے ایک ایسے راز کو افشا کرنے کی کوشش کی کہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوشیدہ رکھنا چاہتے تھے، وہی کے ذریعے سے اللہ نے آپ کو بتا دیا کہ اس طرح سے ایک عورت وہ حاتم بن ابی بلتا کا خط لے کے مکے کی طرف جا رہی ہے۔ آپ نے حضرت علی کی قیادت میں کچھ صحابہ کو بھیجا اور جا کر اس عورت سے وہ خط لے کر آ گئے، عورت کو بھی واپس لے کر آ گئے مدینہ، اور اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی کہ تم کفار کے ساتھ ایک محبت کا تعلق قائم کر رہے ہو، انہیں ایک محبت کا پیغام بھیج رہے ہو، ان سے ہمدردی کر رہے ہو، جان لو کہ جو بھی ان کافروں کے ساتھ ہمدردی کرے گا وہ سیدھے رستے کو کھو دے گا. فقط ضل سبا السبیل, یہ کافر اللہ کے رسول کے دشمن ہیں, انہوں نے اللہ کے رسول کو مکے سے ہجرت پر مجبور کیا, ان کو ایذائیں دی, ان کے ساتھ تمہیں کوئی ہمدردی نہیں ہونی چاہیے. آیات 2-3 میں فرمایا کہ کافر مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں, تم انہیں محبت کے پیغام بھیج رہے ہو, ان کا حال یہ ہے کہ اگر انہیں موقع ملتا ہے جب بھی اپنی زبان سے بھی اپنے ہاتھ سے بھی تمہارے خلاف کاروائی کرتے ہیں. ان کا مقصد ہے کہ تمہیں مرتد کر دیں, خود تو بھٹکے ہوئے وہ تمہیں بھی بھٹکانا چاہتے ہیں. اور جان لو کہ تم اپنے جن رشتہ داروں کی وجہ سے انہیں محبت کے پیغام دے رہے ہو, یہ رشتہ دار تمہارے قیامت کے دن کچھ بھی کام نہیں آئیں گے. لہذا بجائے رشتہ داروں کے ساتھ محبت کرنے کے اللہ سے محبت کرو, اس کے رسول سے محبت کرو, یہ محبت روز قیامت تمہارے لیے مفید ہوں گی. آیات 4-6, اہل باطل سے بغض و عداوت. شیوا ابراہیمی علیہ السلام فرمایا کہ تمہارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے, جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا, بڑے سخت الفاظ ہیں, انا برا منکم ومما تعبدون من دون اللہ وکفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ. جبکہ انہوں نے کہا تھا اپنی قوم سے کہ ہم تم سے اعلان بیزاری کرتے ہیں, تمہارے معبودوں سے بھی اعلان بیزاری کرتے ہیں, ہمارے اور تمہارے درمیان بغض اور عداوت ہمیشہ کے لیے پیدا ہو چکا ہے. حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ, جب تک کہ تم اللہ پر اس کی خالص توحید کے ساتھ ایمان نہیں لاتے. فرمایا کہ یہ اسوہ ہے جو لائق اتباع ہے. تم بھی اسی طرح سے باطل سے نفرت کرو, باطل سے اعلان برات کرو. اس کی وجہ کیا ہے؟ جگر کا ایک بڑا پیارا شعر میں اکثر آپ کو سنایا کرتا ہوں کہ اگر باطل کے ساتھ ہمدردی ہو, نرمی ہو, کوئی نرم گوشہ ہو, تو پھر کبھی بھی باطل کے خلاف بھرپور وار ہو نہیں سکتا اور کبھی بھی حق کو کامیابی مل نہیں سکتی. جگر کا شعر یہ ہے کہ میں زخم بھی کھاتا جاتا ہوں, قاتل سے بھی کہتا جاتا ہوں, توہین ہے دست و بازو کی وہ وار کے جو بھرپور نہیں. وار بھرپور ہونا چاہیے, وہ کب ہوگا؟ جبکہ انسان اشداء علی کفار ہو, دین کے دشمنوں کے حوالے سے انتہائی سخت ہو, عزت علی کافرین, کافروں کے اوپر انتہائی سخت ہو. فرمایا کہ تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں, ان کے لیے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں, جو آخرت کے طلبگار ہیں. اور فرمایا کہ انہوں نے ایک طرف دین کے دشمنوں سے اس بیزاری کا اظہار کیا, دوسری طرف وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان کافروں کے لیے ذریعہ آزمائش نہ بنا اور ہمارے تمام گناہوں سے درگزر فرما, تم بھی ان کی پیروی کرنے کی کوشش کرو. آیت نمبر 7 میں اہل مکہ کے حوالے سے ایک بشارت دی گئی. فرمایا کہ کیوں گھبراتے ہو؟ آج اللہ تمہیں منع کر رہا ہے کہ مکے والوں کے ساتھ کوئی محبت نہ رکھو, لیکن عنقریب اس کا بھی امکان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مکے والوں کو توبہ کی توفیق دے دے, وہ کفر اور شرک سے باز آ جائے, وہ بھی دار اسلام میں داخل ہو جائیں, اب تمہاری ان کے ساتھ محبت ہی محبت ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بشارت سر ثابت ہوئی اور فتح مکہ کے موقع پر اہل مکہ کی اکثریت مسلمان ہو گئی, 2000 افراد مسلمان ہو گئے اور وہ دشمنی اب محبت میں بدل گئی. آیت نمبر 8 میں فرمایا گیا کہ بے ضرر کافروں کے ساتھ رویہ کیا ہو. فرمایا یہ جو اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کافروں کے ساتھ سختی کرو, یہ ان کافروں کے لیے ہے جو مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں. جو کافر مسلمانوں کے خلاف کسی سازش میں کسی مہم میں شریک نہ ہو, ان کے ساتھ دشمنی کا حکم نہیں ہے, ان کے ساتھ اس نے سلوک کرو, ان کے ساتھ ایک عدل کا معاملہ کرو. دلی دوستی تو مسلمان کی صرف مسلمان سے ہوگی, لیکن بے ضرر کافر کے ساتھ ایک حسن سلوک, ایک رواداری, ایک برابری کی بنیاد پر ایک عادلانہ تعلق اللہ تعالیٰ خود تمہیں اس کی اجازت دیتا ہے. آیت نمبر 9 میں فرمایا کہ دشمنی کن کافروں سے کرنی ہے؟ دشمنی ان کافروں سے کرو, ان دین کے دشمن عناصر سے کرو جو اسلام یا مسلمانوں کے خلاف کسی سازش اور مہم میں شریک ہیں. اور جو کوئی مسلمان ایسے کہ دشمن سے دوستی کرے گا تو اللہ کی نگاہ میں وہ ظالم ہے اور اللہ کی عدالت میں بطور ظالم پیش ہوگا. آیات 10-11 میں مشرکین کے ساتھ نکاح کی ممانعت کر دی. فرمایا گیا کہ اگر کوئی عورت مکے سے مسلمان ہو کر مدینہ آ جائے اور اس کا شوہر جو ہے وہ مدینے مکے میں ہے مشرک ہے، اب اس عورت کا مسلمان ہونے کے بعد مشرک شوہر سے نکاح ٹوٹ گیا، اب یہ عورت اس مرد کے لیے حلال نہیں اور وہ مرد اس عورت کے لیے حلال نہیں، لہذا اب تم اس خاتون نے کا جو مہر اس مشرک مرد نے دیا تھا اس کو لوٹا دو اور تم خود اس سے نکاح کر سکتے ہو، ان کو مہر دو ان سے نکاح کر لو. اسی طرح سے اگر تمہاری کوئی بیوی اسلام قبول کرنے کو تیار نہیں اور ابھی بھی مشرک ہے تو تم بھی اس کو طلاق دے دو، اس کو بھیج دو مکے اور اس کے جو بھی عزیز رشتہ دار ہیں ان سے کہو کہ میرا مہر واپس کرو، میں نے تمہاری اس عزیز خاتون کو طلاق دے کر بھیج دیا ہے مکے اور تم مجھے مہر دے دو. اب ممکن ہے کہ کسی وقت ایسا ہو جائے کہ وہ مشرکین مہر ادا نہ کرے، تو اس کی صورت یہ بتائی کہ فرمایا کہ اگر کسی مسلمان کی بیوی مشرکہ ہے تو اسے آزاد کر دے اور اس عورت کے رشتہ داروں سے ادا کردہ مہر طلب کرے، اور اگر وہ واپس نہ کریں تو ایسی نو مسلم خاتون کے مہر سے اتنی ہی رقم منہا کر کے متاثرہ فریق کو دے دی جائے جس کے مشرک شوہر کو اس خاتون کا مہر واپس کرنا ہے. کوئی خاتون مسلمان ہو کے آئیے اس کا مہر اس کے مشرک رشتہ داروں کو دینا ہے تو اس مہر میں سے پیسے اتنے روک لیے جائیں جتنے کہ ہمارے کسی بھائی کو مکے والوں سے ملنے کے، اور اس کی تلافی کر دی جائے، اس کو کمپنسیٹ کر دیا جائے، البتہ زیادتی نہ کی جائے کیونکہ اللہ کو زیادتی کرنے والے ناپسند ہیں. اب یہ جو خواتین مسلمان ہو کر مکے سے مدینہ آ رہی تھیں تو ان کے حوالے سے اللہ کے رسول کو حکم دیا گیا کہ آپ ان سے بیعت لیں، تو اللہ کے رسول نے خواتین سے بھی بیعت لی. اللہ کے رسول نے بیعت کیوں لی؟ تاکہ مسلمانوں کے لیے ایک سنت قائم ہو جائے کہ جب بھی کبھی ایک حزب اللہ بنے، اللہ کی جماعت بنے، تو اس جماعت کی بنیاد، اس کی اساس بیعت ہو. الیکشن، ممبری، کرسی، صدارت، یہ جو طور طریقے یہ ہیں جماعت سازی کے مغرب سے درآمد شدہ ہے. ہمارا طریقہ جماعت سازی کا وہ صرف اور صرف مسنون اور جو قرآن و سنت سے ثابت ہے وہ بیعت کا طریقہ ہے. اللہ کے رسول خواتین سے جب بیعت لیتے تھے تو احتیاط کرتے تھے، مرد سے بیعت لیتے تھے تو ہاتھ میں بعض اوقات ہاتھ ڈال کر بیعت ہو رہی ہے، خاتون کے ساتھ ایسے بیعت نہیں ہوتے تھے. تفصیل اس طرح سے آتی ہے کہ کبھی ایک کپڑا ہوتا تھا، ایک سر آپ نے پکڑا ہوا ہے، دوسرا خواتین نے پکڑا ہوا ہے، کبھی بڑے سے برتن میں پانی ڈال دیا، آپ نے بھی پانی میں ہاتھ ڈال دیا اور بیعت کرنے والے نے بھی پانی میں ہاتھ ڈال دیا، اس طریقے پر ایک بیعت ہو رہی ہے. اس بیعت کے الفاظ کیا ہوتے تھے؟ یہ الفاظ الحمدللہ تنظیم اسلامی میں بھی خواتین کی بیعت کے لیے رائج ہیں. وہ الفاظ یہ ہوتے تھے کہ خواتین اللہ کے رسول کے سامنے یہ وعدہ کرتی تھی. کیا وعدہ کرتی تھی؟ کہ نمبر ایک وہ شرک نہیں کریں گے، نمبر دو وہ چوری نہیں کریں گے، نمبر تین وہ زنا نہیں کریں گے، نمبر چار اپنی اولادوں کو قتل نہیں کریں گے، نمبر پانچ کسی پر بدکاری کی تہمت نہیں لگائیں گے، اور نمبر چھ ہر معروف معاملے میں وہ اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گی صلی اللہ علیہ وسلم. جو آپ حکم دیں گے اس حکم کو وہ پورا کریں گے. اللہ کے رسول کا تو حکم ہی معروف ہوتا تھا، اس کے تو معروف ہونے کا، معروف کے علاوہ کچھ اور ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ الفاظ اصل میں بعد میں امت کے لیے کہ اب جس کے ہاتھ پر بھی خاتون بیعت کرے گی تو ظاہری بات ہے کہ وہ نبی تو نہیں ہے، ممکن ہے کبھی وہ ایسا حکم دے جو خلاف شریعت ہو، تو خلاف شریعت حکم میں کسی کی اطاعت نہیں. اللہ کے رسول کے بعد جس کی بھی اطاعت ہوگی وہ صرف معروف کے درجے میں ہوگی، قرآن و سنت کے دائرے کے اندر ہوگی. مزید اللہ کے رسول سے فرمایا گیا کہ جب آپ ان سے بیعت لے لیں تو پھر ان کے لیے استغفار کریں، اس لیے کہ عہد تو کر لیا ہے انسان، اور کبھی اس عہد کے حوالے سے خلاف ورزی بھی ہو سکتی ہے، لہذا آپ ان سے ان کے حق میں اللہ سے بخشش مانگے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی کوتاہیوں کو معاف فرما دے. آیت نمبر 13 آخری آیت ہے سورہ ممتحنہ کی، حکم ہے اس میں کہ ان سے دوستی نہ کرو جو اللہ کو ناراض کرتے ہیں. آخر میں پھر احمد کیا گیا کہ لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، ایسے لوگوں سے ہرگز دوستی نہ کرو کہ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے، جن کے جرائم کی وجہ سے اللہ ان سے ناراض ہوا ہے، اور اب وہ بھی مایوس ہو چکے ہیں اللہ کی رحمتوں سے. اور ان سے زیادہ مایوس وہ کافر ہیں جو قبروں میں پہنچ چکے ہیں، اس لیے کہ یہ کافر کو ابھی بھی ضمیر ان کو جھنجھوڑ رہا ہے، شاید توبہ کر لیں، شاید ان کی کوئی عاقبت سمجھ جائے۔ جو قبروں میں پہنچ گئے وہ تو مایوس اس قدر ان کو پتا ہے کہ اب ہمارے لیے کوئی موقع نہیں ہے اپنے جرائم کے حوالے سے کوئی تلافی کا، کوئی اصلاح کا۔ اس کے بعد اس سورہ اس بارے میں چوتھی سورہ مبارکہ ہے، سورہ صف۔ اس سورہ مبارکہ میں جہاد و قتال کی سبیل اللہ کا بیان آیا ہے، اللہ کے رسول کا مقصد بیان ہوا آیت نمبر 9 میں کہ آپ کا مقصد ہے اللہ کے دین کا غلبہ، اور اس مقصد کے لیے بڑی زوردار دعوت دی گئی مسلمانوں کو کہ اس مقصد کے لیے ان کا ساتھ دو، اور جو بھی جد و جہد ہوگی اللہ کے دین کے غلبے کے لیے وہی جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ تو لہٰذا جہاد فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ کے موضوع پر بڑی عظیم سورہ مبارکہ ہے۔ آیات کا تجزیہ کچھ اس طرح سے ہے، آیات 1-4 میں غلبہ دین کی جد و جہد کے لیے للکار ہے، ذرا ایک بڑا ڈانٹنے کا انداز ہے۔ آیات 5-8 میں غلبہ دین کی جد و جہد کے حوالے سے ایک تاریخ سے عبرت رکھی گئی ہے، بنو اسرائیل کی تاریخ۔ آیت نمبر 9 میں غلبہ دین کی جد و جہد کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت قرار دیا گیا۔ آیات 10-13 میں غلبہ دین کی جد و جہد کے لیے ایک ترغیب کا انداز ہے، بڑا پیارا شوق دلانے کا انداز ہے۔ اور آیت نمبر 14 میں غلبہ دین کی جد و جہد کرنے والوں کو بہت بڑے اعزاز سے نوازا گیا ہے۔ اب آیات 1-4، ان آیات میں کہا گیا کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے لوگوں جو ایمان لائے کیوں کہتے نہیں جو کرتے، کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں، آخر وہ کون سی بات ہے جو مسلمان کہتے ہیں اور باقی لوگ نہیں کہتے؟ وہ بات ہے محمد الرسول اللہ، ورنہ لا الہ الا اللہ یہودی بھی مانتے ہیں، لا الہ الا اللہ عیسائی کہتے ہیں کہ ہم بھی مانتے ہیں، یہ الگ بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک میں تین اور تین میں ایک، یہ ایک ان کا عجیب معاملہ پیچیدہ ہے، لیکن کہتے یہی ہیں کہ ہم بھی توحید کے علمبردار ہیں۔ لیکن کس چیز کی وجہ سے وہ کافر ہیں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے، عیسائی تمام رسولوں کو مانتے ہیں، کافر اس لیے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے۔ تو ہم کہتے ہیں محمد الرسول اللہ، لیکن اب نوٹ کیجئے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تو تھا اللہ کے دین کا غلبہ، اور پوری زندگی اس کے لیے قربانی دینے میں، محنت کرنے میں، تکلیفیں اٹھانے میں گزری، اور ہم ان کے نام لیوا، لیکن یہ ہے کہ ہماری زندگی میں وہ جد و جہد اگر نہ ہو، ہماری زندگی میں وہ تکلیفیں نہ ہوں، تو یہ اصل میں ہے قول اور فعل کا تضاد۔ ورنہ اکثر ہوتا یہ ہے کہ محبوب آرام سے ہوتا ہے اور محبوب سے محبت کرنے والے عاشق تکلیف میں ہوتے ہیں، جبکہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے ہم سب کے محبوب ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر سارے نبیوں کی تکالیف کو ایک پلڑے میں ڈالا جائے اور جو اللہ کی راہ میں تکلیفیں مجھے پہنچی ہیں اسے دوسرے پلڑے میں ڈالا جائے تو میری تکلیفوں کا پلڑا جھک جائے گا، لیکن ہم ان کے نام لیوا ہیں، لیکن ہماری زندگی میں وہ جد و جہد، وہ اثار، وہ قربانی وہ نہیں ہے۔ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ ڈانٹ رہا ہے کہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو، اور فرمایا کہ اگر تم نے سمجھا ہے کہ کوئی تسبیح کرنا نیک اور ذکر کرنا یہی کو اونچے درجے کی نیکی ہے، تو سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ تعالیٰ کی تسبیح تو کائنات کی ہر شے کر رہی ہے، پرندے بھی کر رہے ہیں، درخت بھی کر رہے ہیں، حشرات الارض بھی کر رہے ہیں، اگر تم نے بھی یہی کچھ کرنا ہے تو تمہیں اپنے اصل مقام کا پھر تمہیں اندازہ نہیں ہے، تم سے اللہ کچھ اور چاہتا ہے۔ اقبال کو اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے، اس نے اس مضمون کو کتنے پیارے اچھے انداز سے سمجھایا ہے کہ یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خواب کی آغوش میں تسبیح و مناجات، دو کردار ہیں۔ ایک آدمی باہر نکل کر کہہ رہا ہے اللہ اکبر، ہم اللہ کے سوا کسی کو بڑا نہیں مانتے، ہم طاغوت اور اللہ کے باغیوں کے خلاف اعلان بغاوت کرتے ہیں، جیسے خالق دینہ حال میں مولانا جوہر نے کہا تھا رحمت اللہ علیہ، ہم انگریز سرکار کے باغی ہیں، ہم اللہ کے سوا کسی کو بڑا نہیں مانتے۔ تو یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خواب کی آغوش میں تسبیح و مناجات، یا پھر یہ ہے کہ کسی غار میں اور کسی کونے کے اندر، کسی ویرانے میں، کسی خانقاہ میں بیٹھ کر ہم تسبیح پڑھ رہے ہیں، مناجات کر رہے ہیں۔ فرمایا جو پہلا معاملہ یہ کس کا ہے؟ وہ مذہب مردان خدا گاہ خدا مز، وہ جو پہلا رستہ ہے وہ ایسے مردوں کا ہے کہ جو اپنی اہمیت سے واقف ہیں، جانتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے کچھ الگ کام لینا ہے، باقی ذکر و اذکار تمام مخلوقات کر رہی ہیں، ہم اشرف المخلوقات ہیں، وہ اپنی اہمیت سے واقف ہیں، خدا مست اور واقعی وہ اللہ کی توحید سے سرشار ہیں، واقعی خدا مست ہیں۔ اور یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات، یہ صرف ذکر و اذکار ہی کرتے رہنا، یہ کام ملا کا ہے، یہ کام پتھروں کا ہے، جمادات کا ہے، یہ کام نباتات کا ہے، پھولوں کا، پتوں کا، بوٹوں کا، ان کا۔ اور بہت پیارے شعر ہیں ان کے فارسی کے، جو یہ آیت آئی کہ اللہ کو اس کے وہ بندے پسند ہیں جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں سیدھا پلائی ہوئی دیوار کی طرح، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفاً کانہم بنیان مرصوص۔ اس کی ترجمانی کتنے پیارے انداز سے اقبال نے کی ہے، مقام بندگی دیگر، مقام عاشقی دیگر، ز نوری سجدہ می خواہی، ز خاکی بے شزا خواہی، چنا خدراہ نگہ داری کے بائیں بے نیازی ہا، شہادت بر وجود خود سے خون دوست خواہی۔ عاشقی کا تقاضا بندگی کے تقاضے سے مختلف ہے، فرشتوں سے، نوری مخلوق سے اللہ کو صرف بندگی اور سجدہ کرانا مطلوب ہے، لیکن خاکی مخلوق سے اللہ کچھ اور چاہتا ہے، ز نوری سجدہ می خواہی، ز خاکی بے سزا خواہی۔ اس خاکی مخلوق انسان سے اللہ کچھ اور ہی چاہتا ہے، حالانکہ اللہ بہت ہی بے نیاز ہے، لیکن چاہتا ہے کہ اس کے عاشق اس کی توحید کی گواہی اپنا خون دے کر پیش کریں، شہادت کا رتبہ حاصل کریں، شہید ہو کر اللہ کی راہ میں جان دے کر اللہ کی توحید کی گواہی دیں۔ تو اللہ کو تم سے یہ مطلوب ہے، قتال فی سبیل اللہ، یہ ہے دین کی چوٹی، یہ ہے دین کا اعلیٰ کام کہ اللہ کے دشمنوں سے لڑو اور یہاں تک کہ اپنی جان کے نذرانے پیش کرو۔ ظاہری بات ہے یہ کام بغیر تصادم کے نہیں ہوگا، باطل نظام سے مفادات جن کے وابستہ ہیں وہ کیا آسانی سے مفادات اپنے چھوڑ دیں گے؟ ان سے لڑنا پڑے گا، ان سے جنگ ہوگی اور اس کے لیے قربانیاں دو۔ تو یہ ہے للکار غلبہ دین کی جد و جہد کے لیے چار آیتوں میں۔ اس کے بعد آیات 5-8 میں غلبہ دین کی جد و جہد کے لیے تاریخ سے عبرت، بنی اسرائیل کی تاریخ کے تین ادوار بیان کیے گئے۔ پہلا دور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، جب موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم کو دعوت دی تھی کہ دیکھو میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، تم جان چکے ہو، کئی معجزے تم نے دیکھے ہیں کہ جو تمہارے سامنے میرے ہاتھ سے ظاہر ہوئے ہیں، عصا سانپ بن گیا، اس عصا کی وجہ سے دریا پھٹ گیا، فرعون ہلاک ہو گیا، تم بچ کر نکل آئے، من سلوہ نازل ہوا، بادلوں نے سایہ کیا، ایک ہی چٹان سے پانی کے 12 چشمے نکل گئے، تم جان چکے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اب میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں کہ آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کریں، تو تم کہتے ہو کہ فذهب انت و ربک فقاتلا انا هاہنا قاعدون، اے موسیٰ تم و تمہارا رب جا کے اللہ کی راہ میں لڑو اور ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرمایا کیوں مجھے ایزا دیتے ہو؟ لیکن اس قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس فریاد کے جواب میں مزید سنگ دلی کا مظاہرہ کیا اور اللہ نے ان کو 40 سال تک بھٹکنے کی سزا دی، تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مائدہ کے 4 رکو میں۔ پھر تاریخ کا دوسرا دور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پاس آئے، بڑے واضح بورڈ سے ان کو دکھائے، مردوں کو زندہ کر دیا، مٹی سے چڑیا بنا کے پھونک ماری اور وہ چڑیا اڑنے لگ گئی، مادرزاد اندھے کو ٹھیک کر دیا، مادرزاد کوڑی کے مرض کو ٹھیک کر دیا، کہنے لگے یہ کوئی معجزے نہیں ہے، جادو ہے، جادو کرنا کفر ہے، عیسیٰ جادو کر کے معاذ اللہ مرتد ہو گئے، مرتد کی سزا قتل ہے، ان کو صلیب پہ لٹکا دو۔ یہ جو ہے وہ عبرت کے حوالے سے ان کی دوسری مثال دی گئی۔ اب تیسری مثال، جب اللہ کے رسول آئے صلی اللہ علیہ وسلم، آ کر یہود کے سامنے دعوت رکھی، تو یہود کہنے لگے کہ ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہ نے آج تک کسی انسان پر کوئی کتاب نازل نہیں، یعنی پھر جھوٹ بول کر اور اللہ کے رسول کی دعوت کو جھٹلا دیا۔ فرمایا کہ یہودی آج سازشیں کر کے جھوٹ بول بول کر اسلام کا راستہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی سازشیں کامیاب نہیں ہوں گی، اللہ تبارک و تعالی اپنے دین کو غالب کر کے رہے گا۔ مولانا ظفر علی خان رحمت اللہ علیہ نے آیت نمبر 8 جو اس پورے مبارکہ کی ہے، جس میں الفاظ آتے ہیں کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہودی اپنے منہ کی بھوکوں سے، یعنی یہودی اپنی سازشوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں، فرمایا اللہ تو اپنے دین کو مکمل کرے گا خیر کو کتنا ہی ناپسند ہو. مولانا ظفر علی خان نے بڑا پیارا شعر کہا کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، سازشوں سے یہ چراغ بجھایا نہیں جائے گا. اس کی تازہ مثال ہمارے سامنے اس وقت آ رہی ہے. اللہ کے رسول کی بشارت ہے کہ بیت المقدس کو پھر سے آزاد کرانے کے لیے لشکر خراسان سے روانہ ہوں گے. خراسان میں افغانستان کا علاقہ، کچھ ایران کا علاقہ اور ہمارے شمالی علاقہ جات شامل ہیں. یہاں پہ شریعت اور دین کے حوالے سے ایک تحریک اٹھی ہے طالبان کی، اور یہودی بھی جانتے ہیں، ہمارے دشمن بھی جانتے ہیں کہ یہ علاقہ ان کے لیے مستقبل میں خطرناک ہوگا. پورے کا پورا نیٹو اتحاد یہاں پر آ گیا تاکہ یہاں پہ اس تحریک کو آگے نہ بڑھنے دیا جائے. لیکن اس پورے کے پورے نیٹو اتحاد کی کیا درگت بنی ہے، کن کے ذریعے سے بنی ہے؟ کہ جن کے پاس نہ ٹیکنالوجی، نہ ہتھیار، نہ دنیا سے کہیں کھلم کھلا ان کی حمایت. لیکن کس قدر ذلت دیکھنی پڑی ہے امریکہ جیسی سپر پاور کو اس خطے میں. یہود امریکہ کے سر کے اوپر سوار ہے، فرنگ کی رگ جا پنجہ یہود میں ہے، اس وقت امریکہ کی رگ جا پنجہ یہود میں. جو کچھ امریکہ کر رہا ہے اسرائیل، گریٹر اسرائیل کے قیام کے لیے کر رہا ہے. عالم عرب میں صرف ایک عراق تھا کہ جس میں کوئی دم خم تھا اس کو تباہ کر دیا، جسٹ ٹو سیو اسرائیل. اور اسی طریقے پر پاکستان کے ایٹمی صلاحیت، افغانیوں کا جذبہ جہاد گریٹر اسرائیل کی راہ میں رکاوٹ. لیکن یہ ہے کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. یہود کی سازشیں پہلے بھی ناکام ہوئی، اب بھی ناکام ہوں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس خطے خراسان سے ضرور اپنی اس پیشن گوئی کو ثابت کر کے دکھائے گا جو اللہ کے رسول نے ہمیں دی ہے کہ یہاں پہ وہ لشکر تیار ہوگا جو اب بیت المقدس کو جب تک فتح نہیں کر لے گا وہ رکے گا نہیں. فرمایا کہ جھنڈے، سیاہ جھنڈے لے کے لشکر یہاں سے روانہ ہوں گے اور وہ نہیں رکیں گے جب تک کہ وہ جھنڈے جا کے بیت المقدس میں نصب نہ ہو جائیں. اللہ تعالی ہمیں ان لشکروں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. آیت نمبر 9 میں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت غلبہ دین بیان کیا گیا. هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کله. وہی ہے اللہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا کامل ہدایت کے ساتھ، الہدا کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، آدانہ دین اسلام کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اس دین کو کل کے کل نظام زندگی پر غالب کر دے. اللہ کے رسول رحمت بن کر آئے، انہوں نے نو انسانی کو ظالم بادشاہوں اور سنگدل مذہبی رہنماؤں کے جبر و استحصال سے آزاد کرایا. بادشاہ لوٹ مار کر رہے تھے ٹیکس لے کر، اور یہ نام نہاد مذہبی یہ نذرانے اور چندے لے کر عوام کا استحصال کر رہے تھے. چاہے وہ پیسے پیر ہوں، چاہے وہ پیسے پروہت ہوں، چاہے پنڈت ہوں، چاہے پادری ہوں، چاہے پروہت ہوں، چاہے پجاری ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان دونوں استحصال کرنے والوں سے نو انسانی کو آزاد کرایا. کیوں خالق و مخلوق میں حائل نہیں پر دے، پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو. پہلے جزیرہ نما عرب میں دین غالب کیا، اور اس کے بعد غزوہ تبوک کے ذریعے سے اسلامی انقلاب کو ایکسپورٹ کرنا شروع کیا، اور جزیرہ نما عرب سے باہر بھی اس انقلاب اور اس عادلانہ نظام کی توسیع کا آغاز کر دیا. اس اعلیٰ مشن کے لیے ایک جماعت کی ضرورت تھی. یہ کام اکیلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی سنت ہے کہ نہیں کر سکتے تھے، جیسے موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام نہیں کر سکے. انہوں نے قوم کو دعوت دی، قوم نے کورا جواب دے دیا. اللہ کے رسول اس لیے اس کام کو کرنے میں کامیاب ہوئے کہ اللہ نے ان کی مدد کی جانصار ساتھیوں کے ذریعے سے. هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین. اے نبی، اللہ نے آپ کی مدد کی اپنی نصرت خاص سے اور بڑے جانصار مومن ساتھیوں کے ذریعے سے. اور اللہ کے رسول، صحابہ اکرام نے مل کر یہ منزل سر کی. اب یہ مشن اللہ کے رسول کا آج بھی زندہ ہے. آپ کی رسالت گلوبل ہے، آپ پوری زمین کے لیے رسول ہیں. قیامت سے پہلے پہلے پورے زمین پر اللہ کا دین غالب ہونا ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی اس مشن میں اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا کرتا ہے. دین تو غالب ہوگا، اللہ کرے کہ اس کے لیے کچھ ہمیں بھی کچھ قربانی دینے کی اللہ تبارک و تعالی سعادت دے دے. اقبال کا پھر شعر، وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. آیات 10-12 میں جہنم کے دردناک عذاب سے بچنے کا راستہ بتایا گیا. فرمایا گیا کہ انسان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ وہ ہے قیامت کے دن دردناک عذاب سے بچنا. دنیا میں بھی بڑے مسئلے ہیں, موت آئے گی سارے مسئلے ختم ہو جائیں, لیکن آخرت سر پہ کھڑی ہے, وہاں تو کوئی موت نہیں آنی. لہذا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جہنم کے دردناک عذاب سے بچ جائیں. فمن زلزل عن النار وادخل الجنة فقد فاز. فرمایا کہ اگر تم بچنا چاہتے ہو جہنم کے عذاب سے تو دو کام کرو. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم. کیا تمہیں ایسی تجارت بتا دیں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ نمبر ایک, اللہ اور اس کے رسول پر دل کی گہرائیوں سے ایمان لاؤ, ایسا ایمان جو تمہارے کردار میں نظر آئے. اور نمبر دو, مال اور جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو. فرمایا اب یہ جہاد کیا ہے؟ جہاد سے مراد صرف جنگ نہیں ہے, جہاد کے حوالے سے بڑے مغالطے ہیں. آپ کو میں دعوت دوں گا, ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی کتاب ہے جہاد فی سبیل اللہ کے مراحل اور مدارج, ضرور پڑھیے. جہاد کا آغاز پہلے اپنی ذات سے ہوتا ہے. سب سے پہلے اپنے وجود پہ اللہ کا دین غالب کرو, نفس کے خلاف, شیطان کے خلاف جہاد کر کے. یہاں اللہ کا دین غالب کر کے لوگوں کے سامنے ایک اعلیٰ کردار کی مثال پیش کرو. جہاد کی دوسری منزل ہے تبلیغ. جہاد کے لیے جماعت چاہیے, جیسے اللہ کے رسول کو جماعت فراہم ہوئی, اس کے لیے تبلیغ کرنی پڑے گی. اب جہاد ہوگا تبلیغ کے لیول پر, اور لوگوں کے سامنے اللہ کے دین کو پیش کرنا ہوگا. ان سے کہنا ہوگا کہ پہلے اپنے اختیار میں دین کو نافذ کرو اور آؤ ایک حزب اللہ کی صورت اختیار کرو. اب وہ تیسرا مرحلہ ہے کہ جب وہ حزب اللہ تیار ہو جائے, جو اپنے ذاتی کردار سے لوگوں پر ایک حجت پوری کر چکی ہو, جو تبلیغ کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچا چکی ہو, ان پہ حجت پوری کر چکی ہو. لیکن جو لوگ نہ ذاتی کردار سے متاثر ہوں اور نہ تبلیغ کے ذریعے سے سیدھے ہوں, ابو جہل کی طرح کے لوگ ہوں, اب ان کے خلاف پھر جہاد کا تیسرا مرحلہ ہوتا ہے, ان کے ساتھ تصادم ہوتا ہے. اب وہ جہاد اپنی اعلیٰ شکل قتال کی سبیل اللہ کو پہنچتا ہے. تو جہاد ایک بڑا وسیع کام ہے, قتال اس کی آخری صورت ہے. لیکن آج ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم جہاد کے ابتدائی مراحل کو چھوڑ کر براہ راست آخری مرحلے میں جانا چاہتے ہیں. نہ اپنے سیرت و کردار کی کوئی اصلاح کی طرف توجہ ہوتی ہے, نہ تبلیغ کے ذریعے سے لوگوں تک دین کو پہنچانے کا حق ادا کرنا ہوتا ہے. ہم چاہتے ہیں بس کلاشن کو خاتمے آئے اور ہم جنگ شروع کر دیں. یہ طریقہ حقیقت میں اللہ کے رسول کا طریقہ نہیں ہے. جگر نے بڑا پیارا شعر کہا تھا کہ میری طرف سے کوئی یہ کہہ دے مجاہد بے خبر سے پہلے, صفائے قلب و نظر ہے لازم, جہاد تھے وہ صبر سے پہلے. پہلے اپنی ذات سے تو دین غالب کر کے دکھاؤ, اپنی ذات سے تو تمہارا دین غالب ہے نہیں, اور چاہتے ہو کہ دنیا میں دین غالب ہو جائے, کبھی غالب نہیں ہوگا. تمہاری یہ قربانیاں کبھی بھی رنگ نہیں لائیں گی جب تک کہ تم رسول کے طریقے پر چلتے ہوئے جہاد بدرجہ بدرجہ آگے نہیں بڑھاؤ گے. اللہ کے رسول نے 15 برس تک کوئی تلوار ہاتھ میں نہیں اٹھائی, لیکن دو جہاد کرتے رہے. نفس کے خلاف جہاد, اعلیٰ کردار کا نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کیا, اعلیٰ اخلاق پیش کیا, بہترین ڈیلنگ پیش کی, گالیوں کے جواب میں دعائیں دی, اور تبلیغ کے ذریعے سے بات پہنچانے کا حق ادا کیا. اب جو لوگ نہیں مانے ابو جہل جیسے, ان کے خلاف تلوار اٹھائی ہے 15 برس بعد جا کے. تو فرمایا کہ یہ دو کام تمہیں کرنے ہوں گے, جہاد اور صحیح معنوں میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان. اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے گناہ بخش دے گا, اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں رہنے والے پاکیزہ گھر عطا فرمائے گا, اور یہی ہے اصل کامیابی. اگر یہی کرتے کرتے ہماری جان چلی جائے, ہم کامیاب ہو گئے. اس کے بعد آیت نمبر 13 میں دنیا میں بھی غلبہ دین کی بشارت ہے. فرمایا کہ جو دنیا میں غلبہ دین ہے اور فتح ہے, یہ تمہیں بہت پسند ہے, ورنہ اصل کامیابی آخرت کی ہے. اگر دنیا میں دین کا غلبہ تم نہ دیکھو لیکن زندگی بھر دین کے غلبے کی جدوجہد کرتے ہو, تمہیں اصل کامیابی تو مل جائے گی. اخرا تو حبونہا نصر من اللہ و فتح کریم. دنیا کی کامیابی وہ ہے جو تمہیں بڑی پسند ہے, اللہ وہ بھی دے دے گا. اللہ نے وہ بشارت بھی پوری کر دی. سن 6 ہجری میں یہ سورہ صف نازل ہوئی, اور 8 ہجری میں اللہ تبارک و تعالی نے مکہ فتح کر دیا. اور یہ بشارت آج بھی ہے. اگر آج بھی ہم واقعی غلبہ دین کی جد و جہود سنت کے مطابق کریں, اسی طریقے کار کے مطابق کریں, اللہ کے رسول کی بشارت ہے کہ یہ دنیا میں دین کا غلبہ پھر سے ہوگا, اب گلوبل ہوگا. حدیث سنیے, وقت کم ہے, میں صرف ترجمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. مسند احمد میں روایت ہے, حضرت مقداد راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ روئے زمین پر نہ کوئی اینٹ گارے کا بنا ہوا گھر رہ جائے گا اور نہ اونٹ کے بالوں کا بنا ہوا خیمہ جس میں اللہ کلمہ اسلام کو داخل نہ کر دے، خواہ کسی سعادت مند کو عزت دے کر اور خواہ کسی بدبخت کی مغلوبیت کے ذریعے، یعنی اللہ تعالیٰ جن کو عزت عطا فرمائے گا انہیں کلمہ اسلام کا قائل بنا دے گا، اسلام قبول کر لیں گے، اور جن کو ذلیل فرمائے گا وہ اسلام قبول نہیں کریں گے لیکن چھوٹے بن کے رہیں گے، ذمی بن کے رہیں گے، تابع بن کے رہیں گے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس پر میں نے دل میں کہا پھر تو یقیناً دین کا کل اللہ کے لیے ہو جائے گا، یعنی یقون الدین کلہ للہ کی شان پیدا ہو جائے گی۔ اقبال نے بڑے پیارے انداز سے اس کو بیان کیا کہ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئی نہ پوش اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں بے حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، شب گریزا ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ انشاءاللہ آیت نمبر 14 آخری آیت سورہ صف کی، قلب دین کے لیے جدوجہد کرنے والوں کا بہت بڑا اعزاز۔ جو سعادت مند اللہ کے دین کے لیے جدوجہد کرتے ہیں اللہ انہیں اپنا مددگار قرار دے رہا ہے۔ کہاں ہم اور کہاں اللہ؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے لوگو اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے ساتھیوں کو اس کی دعوت دی تھی اور جن ساتھیوں نے ان کی پکار پر لبیک کہا اور کہا کہ نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے مددگار، اللہ نے ان کا ذکر خیر قیامت تک کے لیے قرآن مجید میں محفوظ کر دیا۔ اس آیت میں ان کی تحسین ہے حضرت عیسیٰ کے ان ساتھیوں کے جنہوں نے ان کا ساتھ دیا، اور فرمایا کہ اللہ نے انہیں بشارت دی کہ جو لوگ بھی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں اللہ ان کی مدد کرے گا ان کے دشمنوں کے مقابلے میں، اور اللہ تعالیٰ انہیں عیسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں پر غالب کر دے گا۔ تو طویل عرصے تک تو عیسائی یہودیوں پر غالب رہے ہیں، آج بھی یہودی عیسائیوں کے دست نگر ہیں۔ اگر آج بھی عیسائی امریکہ اور یورپ اسرائیل کی مدد سے اپنا ہاتھ کھینچ لے تو اسرائیل دنیا میں قائم نہیں رہ سکتا۔ اسرائیل اگر دنیا میں قائم ہے تو اس لیے کہ امریکہ اور یورپ پورے کا پورا یہ عیسائی دنیا اس کی پشت کے اوپر ہے۔ اور ابھی بڑا اچھا بیان دیا ہے چین کے ایک اعلی عہدے دار نے کہ جو اہمیت امریکہ کے لیے اسرائیل کی ہے وہی اہمیت چین کے لیے پاکستان کی، تو یہ اللہ کی طرف سے پاکستان کی ایک مدد ہے۔ میں نے بھی جمعے کی تقریر اس حوالے سے کی ہے، ڈاکٹر صدر محمود نے ایک راز سے پردہ اٹھایا ہے۔ ڈاکٹر صدر محمود نے لکھا 29 ستمبر میں جنگ میں کہ چودھری فضل حق جو آئی جی رہے پنجاب کے بھی، سندھ کے بھی، بلوچستان کے بھی، اور اس کے بعد سیکرٹری داخلہ بھی رہے، انہوں نے روایت کیا ہے شبیر احمد عثمانی سے رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ان کو بتایا تھا کہ قائد اعظم نے شبیر احمد عثمانی کو اپنا خواب سنایا تھا اور کہا تھا کہ میرے زندگی میں اس کا تذکرہ مت کیجیے گا، اور وہ خواب یہ تھا کہ قائد اعظم کہتے ہیں کہ 1934 میں مجھے خواب میں اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا کہ بر صغیر جاؤ اور جا کر مسلمانوں کی قیادت کرو، اور مرتے ہوئے قائد اعظم یہ کہہ کر گئے تھے۔ سرجن ریاض علی شاہ نے 11 ستمبر 1988 کو جنگ اخبار میں ان کے آخری الفاظ لکھے ہیں کہ زیارت میں قائد اعظم نے ایک مرتبہ بہت زیادہ کچھ گفتگو کی کوشش کی، ہم ان کو منع کر رہے تھے کہ مت بولے، آپ کی کھانسی بڑھ جاتی ہے بولنے سے، جب دیکھا بہت بے چین ہو رہے ہیں تو ہم نے کہا اچھا بولیے، تو میں ان کے پاس گیا، کان لگا کر میں نے ان کی بات سنی، تو وہ کہتے تھے کہ تمہیں نہیں معلوم کہ پاکستان کا قیام اس قیام سے مجھے کتنی خوشی ہوتی ہے، یہ بڑا مشکل کام تھا، میں یہ اکیلا نہیں کر سکتا تھا، اگر اس میں حضرت محمد کے کا روحانی فیض شامل حال نہ ہوتا تو قرآن پاکستان کے قیام میں اللہ کے رسول کا روحانی فیض ہے، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار پاکستان کی حفاظت کر رہا ہے۔ کئی مواقع پر اس پر پھر کبھی انشاءاللہ گفتگو ہو جائے گی کہ کتنی مرتبہ اللہ نے اس پاکستان کی حفاظت کی ہے، اور ابھی حال کا یہ موقع ہے، امریکہ کس قدر دھمکیاں دے رہا تھا لیکن عین اس موقع پر پوری قوم کا متحد ہونا، چائنا کے نائب وزیر اعظم کا پاکستان آ جانا، ایران کے وزیر داخلہ کا اس موقع پر پاکستان آنا اور کھل کر پاکستان کی حمایت میں بیان دینا، تو یہ بہرحال ایک اللہ کا تو احسان ہے لیکن ہمارا قصور ہے. ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثرہم لا یشکرون. اللہ تو لوگوں پر بہت فضل کرتا ہے لیکن لوگ اللہ کی ناشکری کرتے ہیں. اس کے بعد سورہ جمعہ, یہ پانچویں سورت ہے اس پارے میں, نو سورتیں ہیں ٹوٹل, پانچویں پر ہم پہنچ گئے. اس سورہ مبارکہ میں حکمت و احکامات جمعہ کا بیان ہے. پہلے رکوع میں جمعے کی حکمت بتائی کہ جمعے کے اجتماع کی حکمت کیا ہے, کہ قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو آخرت کی تیاری کے لیے ان کی ذمہ داریوں کی یاد دہانی کرائی جائے. اللہ کے رسول خطبہ جمعہ میں کرتے کیا تھے, کانا یقرأ القرآن ویذکر الناس. آپ خطبہ جمعہ میں قرآن پڑھتے تھے اور لوگوں کو یاد دہانی کراتے تھے. کس چیز کی؟ کہ بھائی آخرت اصل زندگی ہے, اس کی تیاری کے لیے یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا. اور دوسرے رکوع میں پھر جمعے کے حوالے سے کچھ احکامات دیے گئے. آیات کا تجزیہ کچھ اس طرح سے ہے, آیات 1-4, غلبہ دین کی جد و جہود کے لیے افرادی قوت کی تیاری بذریعہ قرآن. آیات 5-8, بنی اسرائیل کا توریت کے حقوق ادا کرنے سے گریز. اور آیات 9-11, احکامات جمعہ. اب آیات 1-4, غلبہ دین کی جد و جہود کے لیے افرادی قوت کی تیاری بذریعہ قرآن. اللہ تعالیٰ کی چار شانیں ان آیات میں بیان ہو رہی, اور ان چار شانوں کے حوالے سے اللہ کے رسول کے چار عمل بیان ہو. نمبر 1, اللہ تبارک و تعالیٰ ملک ہے, بادشاہ حقیقی ہے, تو اللہ کے رسول آیات کی صورت میں اس کے فرامین لوگوں کو سناتے ہیں. اللہ قدوس ہے, خود پاکیزہ ہستی ہے, اللہ کے رسول قرآن کے ذریعے سے لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ حکیم ہے, نہیں, اللہ تعالیٰ اس سے پہلے 34 حصے, اللہ تعالیٰ زبردست ہے, عزیز ہے, اللہ کے رسول اس کے احکامات لوگوں تک پہنچاتے ہیں. اللہ حکیم ہے, اللہ کے رسول لوگوں کو اللہ کے احکامات کی حکمت سکھاتے ہیں. یہ چار اللہ کے رسول کے وظائف تھے جس سے وہ جماعت تیار ہوئی جس نے غلبہ دین کے لیے صحابہ اکرام کی صورت میں قربانیاں دی. نمبر 1, لوگ غافل تھے, آپ نے قرآن پاک کی آیات کے ذریعے سے انہیں غفلت سے نکالا. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوت ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. ایک دم لوگ متوجہ ہوئے کہ یہ کیا کلام ہے, یہ کیا خبر دے رہا ہے. جو لوگ ان آیتوں کو سن کر ایمان لے آئے, آپ نے اس قرآن کے ذریعے سے ان کا تزکیہ کیا. قرآن اندر اتار اتار کر دنیا کی محبت دل سے نکالی, یہی تزکیہ ہے. شہرت کی طلب, اقتدار کی طلب, تکبر, بغض, کینہ, حسد اس دنیا کی محبت کی وجہ سے ہوتا ہے. کوٹ کوٹ کے آخرت کی فکر اللہ کی محبت ڈالی, اب آخرت کے لیے ہر چیز قربان کرنے پر تیار ہو گئے, شہادت کو اپنے لیے اعلیٰ اعزاز سمجھنے لگے. اب نمبر 3, اب ان کو احکامات سکھائے. مدنی دور میں احکامات آئے, اور جب احکامات کی پھر نمبر 4 حکمت سکھائی, اس حکمت سے وہ احکامات کے حوالے سے اور ان کے قدم وہ جم گئے, ثابت قدم ہو گئے. اس طریقے پر آپ نے وہ جماعت تیار کی کہ پھر جس جماعت نے دین کے غلبے کے لیے ہجرت بھی کی, جہاد بھی کیا, جنگ بھی کی, قربانیاں بھی دیں, اور تھوڑے عرصے میں دین کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. مغرب کی وادیوں میں گونجی ادا ہماری, تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا. آج بھی یہی طریقہ ہو سکتا ہے غلبہ دین کی جد و جہود کے لیے ایک حزب اللہ کی تیاری کا. قرآن کے ذریعے سے یہ جماعت تیار ہوگی, قرآن کے ذریعے جمع کرنا, قرآن کے ذریعے تزکیہ کرنا, قرآن کے ذریعے ان کو اللہ کے احکامات پر عمل کے لیے تیار کرنا, احکامات کے نفاذ کے لیے جد و جہد اور قربانی پر تیار کرنا. اجتماع جمعہ اس کا بہت بڑا ذریعہ ہے. جمعے میں لوگ خود بخود جمع ہو جاتے ہیں خطبہ سننے کے لیے. اللہ کرے کہ ہمارے خطیب قرآن کے ذریعے سے ان کو موٹیویٹ کریں. اگر لوگ موٹیویٹ ہو جائیں تو یہ لوٹ کسوٹ کرنے والے حکمران ایک دن نہیں رہ سکتے. لیکن چونکہ ہم کسی اور ہی دھندے میں لگے ہوئے ہیں, ہمارے خطیب کچھ اور ہی باتوں میں لگے ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے موقع مل رہا ہے لوٹ کسوٹ کرنے والوں کو, عیاشیاں کرنے کا, منمانیاں کرنے کا, لوٹ مار کرنے کا. آیت نمبر 5 پھر عبرت کے لیے بتایا کہ آج قرآن کے حوالے سے ایک ذمہ داری تمہیں دی گئی ہے کہ قرآن کے ذریعے سے حزب اللہ تیار کرو. یہ ذمہ داری پہلے یہود کو دی گئی تھی, ان کو اللہ نے تورات دی تھی. یہودیوں کا تورات یعقوب ادا کرنے سے گریز, یہودیوں نے تورات کو پکے کچھ ڈال دیا, دنیا داری میں پڑ گئے. فرمایا کہ ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے کہ جس پر کتابوں کا بوجھ لدا ہوا. گدھے پر چاہے آپ کتابوں کا بوجھ ڈال دیں اور چاہے کوئی پتھروں کا بوجھ ڈال دیں, اس کے لیے بوجھ بوجھ ہی ہے, وہ تو بس بوجھ ہی اٹھا رہا ہے. اور فرمایا کہ اس سے زیادہ بری مثال ہے اس قوم کی جو اللہ کی کتاب کے ساتھ اس طرح کی بے وفائی کرے، تو بلا وہ شخص ظالم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے حقوق ادا نہ کرے، اس کی مثال گدھے سے بھی بدتر ہے۔ بدقسمتی سے آج یہی جرم ہم مسلمانوں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو اپنی زندگیوں میں مقدم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم اس پر سچے دل سے ایمان لائیں، اس کی پورے آداب کے ساتھ تلاوت کریں، اس کو سمجھیں، اس کے احکامات پر عمل کریں، اس کے اجتماعی احکامات کے نفاذ کے لیے جد و جہد کریں، اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں۔ ڈاکٹر سارم صاحب کی کتاب پڑھ لیجیے، مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، آیات 6-8، بگڑی ہوئی امت کی خوشگون خواہشات۔ جب ایک امت محسوس کرتی ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کے ساتھ بے وفائی کر رہے ہیں، اللہ کے ہاں تو ہماری بخشش کا امکان نہیں ہے، اب وہ خوشگون خواہشات کے ذریعے سے اپنے آپ کو تسلی دیتی ہے۔ تو یہودی کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کے بڑے خاص لوگ ہیں، اللہ کے بڑے چہتے ہیں، ہم کو تو آگ نہیں چوئے گی مگر گنتی کے چند دن، لن تمسن النار الا ایام معدودات۔ اللہ نے فرمایا اچھا تم اللہ کے بڑے چہیتے ہو تو پھر موت کی تمنا کرو، کیوں زیادہ دنیا میں رہنا چاہتے ہو؟ اچھا مر جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کے پاس جلدی پہنچ جاؤ گے، اپنے محبوب حقیقی سے جا کر مل لو گے، خام خاص دنیا کے دھکے کھانے سے بچ جاؤ گے؟ فرمایا یہ کبھی بھی موت کی آرزو نہیں کریں گے، اندر سے جانتے ہیں کہ ہمارے کرتوت کیا ہیں اور موت کے بعد ہمیں ان کرتوتوں کی سزا ملنی ہے۔ فرمایا جس موت سے تم بھاگ رہے ہو وہ موت تو اپنے وقت پر آ جائے گی، اور پھر تم اللہ کے سامنے پیش ہو گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں بتا دے گا تم کیا کچھ کرتے تھے۔ آج بدقسمتی سے یہی کیفیت ہماری ہے، آج ہم بھی موت سے بہت ڈرتے ہیں، ورنہ اسرائیل اس کی حیثیت کیا ہے؟ 2 کروڑ وہ اور مسلمان پورے 1 ارب، 20 کروڑ تو عرب ہی ہیں صرف، اور ان کے سامنے 2 کروڑ یہودی ہیں، لیکن ڈر کس چیز کا ہے؟ ڈر یہ ہے کہ محل بنا رکھے ہیں، عیاشیاں ہیں، دنیا کی لذتیں، جس کی وجہ سے وہ اسرائیل چھوٹا سا ملک ہے اور دندنا رہا ہے، اور کس قدر اس نے ذلیل کر رکھا ہے عربوں کو۔ اللہ کے رسول نے اس کی پیشن گوئی کی تھی، پھر میں حدیث کا ترجمہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ اندیشہ ہے کہ دیگر اقوام تمہارے خلاف اقدام کے لیے ایک دوسرے کو ایسے دعوت دیں گے جیسے ایک کھلانے والی اپنے دسترخوان کی طرف بلاتی ہے۔ پوچھا ایک پوچھنے والے نے، کیا اس روز ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ نے فرمایا بلکہ تم اس روز بڑی تعداد میں ہوگے، لیکن تم اس جھاگ کے مانند ہوگے جیسا جھاگ سیلاب کے پانی کے اوپر آتا ہے، نظر بہت آتا ہے لیکن یہ کہ اس جھاگ سے حقیقت کچھ نہیں ہوتی۔ اللہ تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہارا روب نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن پیدا کر دے گا۔ پوچھا ایک پوچھنے والے نے، اللہ کے رسول وہن کیا ہے، وہن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دنیا سے محبت اور موت سے نفرت۔ اللہ ہمیں دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دیں اور اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد آیات 9-10 میں جمعے کے احکامات شروع ہوئے۔ جمعے کی پہلی اذان کے بعد کاروبار کرنے کی ممانعت۔ ہمارے ہاں دارالعلوم جو کرنگی میں ہے، دارالعلوم کراچی کہلاتا ہے، پاکستان کا ایک بڑا دارالعلوم ہے، اس کا فتویٰ ہے، مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب نے فتویٰ دیا، ہماری کتاب یہاں پر ہے، اس میں پورا فتویٰ ہم نے لکھا ہوا ہے، منتخب نصاب مقابلہ دس الدیس کا 4th حصہ ہے، پوری سورہ جمعہ کا اس میں تفصیلی درس ہے، پورا فتویٰ نقل کر دیا۔ فتویٰ دیا گیا ہے کہ جمعے کی پہلی اذان کے بعد کاروبار کرنا حرام ہے۔ جمعے کی جیسی اذان شروع ہو ایک دم کاروبار بند کر دو، اللہ کا حکم ہے وزر البئی، اور فوراً جاؤ اور اس کے بعد خطبہ سنو، جمعے کی نماز پڑھو، اور نماز کے بعد دوبارہ کاروبار کر سکتے ہو۔ تو یہ حکم ہے جس سے ہمیں سے اکثر لوگ واقف نہیں ہیں اور جمعے کی اذان کے بعد بھی کاروبار کر رہے ہوتے ہیں۔ ان آیات میں حکم دیا گیا کہ جمعے کے دن اجتماع جمعہ کے لیے اذان دی جائے تو ہر قسم کا کاروبار روک دو اور تیزی کے ساتھ خطبہ جمعہ سننے کے لیے جامع مسجد کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ جید علماء کا فتویٰ ہے کہ جمعے کے روز پہلی اذان سے لے کر نماز جمعہ کے اختتام تک کاروبار کرنا حرام ہے، البتہ نماز جمعہ کے بعد کاروبار کرنے کی اجازت ہے۔ ہمیں اللہ پورے اہتمام اور مسنون آداب کے ساتھ اجتماع جمعہ میں شرکت اور خطبے میں دی جانے والی ہدایت قرآنی سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ تفصیل آپ کو مل جائے گی منتخب نصاب حصہ چہارم، اس میں سورہ صف کا بھی پورا مکمل درس ہے اور سورہ جمعہ کا بھی مکمل درس، اور جمعے کے بارے میں سارے احکامات اس میں دیے گئے ہیں۔ آیت نمبر 11 آخری آیت ہے، اللہ کے انعامات تجارت اور کھیل تماشے سے بہتر ہیں۔ جیسے عید میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے ہوتی ہے نماز اور پھر ہوتا ہے خطبہ، تو جمعے کے دن میں یہی معمول تھا کہ پہلے نماز ہوئی پھر خطبہ ہوا۔ ایک موقع پر مکے میں ایک قحط کسی مدینے میں ایک قحط کسی کیفیت تھی، خاصی ضروریات زندگی کی قلت، جمعے کی نماز ہو گئی، خطبہ شروع ہوا، گھنٹیاں بجیں، معلوم ہوا کہ ایک تجارتی قافلہ مدینے میں داخل ہوا ہے۔ تو بہت سے لوگوں نے سوچا کہ کوئی بات نہیں، نماز تو پڑھ لی ہے، خطبے کی تو اتنی اہمیت نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ ہمیں تاخیر ہو جائے، ہمیں ہماری درست کی چیز ملے نہ۔ تو وہ اللہ کے رسول کو خطبہ دیتے ہوئے کھڑا چھوڑ کر اور چلے گئے تجارتی قافلے کی طرف۔ فرمایا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ اے نبی، آپ کو کھڑا چھوڑے وہ کھڑے حالت میں چھوڑ کر وہ چلے گئے تجارت کی طرف۔ اللہ نے اس پر متوجہ کیا کہ یہ خطبے کی بھی اتنی اہمیت ہے جتنی اہمیت کی نماز کی۔ عام دنوں میں ظہر کی نماز میں 4 رکعتیں ہیں، جمعے میں اللہ نے 2 رکعتیں رکھی ہیں، بقیہ 2 رکعتوں کے قائم مقام یہ خطبہ ہے، اس لیے خطبے کے بھی 2 حصے ہیں۔ اس لیے پھر اللہ نے خطبے کو پہلے کر دیا، یہ خطبہ پہلے ہوگا اور نماز اس کے بعد ہوگی۔ تو یہ اہمیت ہے جمعے کے دن خطبہ اور اس کی سماعت کی۔ باقی احادیث میں تو اس کی بڑی آئی ہے فضیلت، فرشتے آ جاتے ہیں جمعے کے دن، جو پہلی گھڑی میں جمعہ پڑھنے آتا ہے اس کو اونٹ اللہ کی راہ میں پیش کرنے کا ثواب، دوسری گھڑی میں آنے والے کو گائے، پھر بکری، پھر مرغی، اور پھر آخر میں جو آتا ہے اس کو انڈا اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب۔ اور جیسے خطبہ شروع ہوتا ہے تو فرشتے اس کے بعد اپنے حساب کتاب بند کر کے خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں۔ مراد اس سے کیا ہے کہ جو خطبہ شروع ہونے کے بعد آئے گا اسے جمعے کی فضیلت والا ثواب نہیں ملے گا، جمعہ اس کا ادا ہو جائے گا لیکن فضیلت جمعہ سے محروم ہو جائے گا۔ اس کے بعد سورہ منافقون، یہ اس سورہ مبارکہ میں، اس پارے میں یہ 6 سورت ہے، منافقت کی حقیقت کا بیان ہے اس سورت میں۔ اللہ نے منافقت کو ایک مرض قرار دیا، اب اس کے بعد اس مرض کی حقیقت کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، اس کی حفاظتی تدبیر کیا ہے، اس بیماری کے سٹیجز کیا ہیں، اور اس بیماری کی ہلاکت خیزی اور پھر اس کا علاج کیا ہے، بیماری کے حوالے سے جتنی تفاصیل ہو سکتی وہ ساری دے دی گئی۔ آیات کا ترجیہ کچھ اس طرح سے ہے، آیات 1-5 مرض نفاق کی حقیقت اور مدارج، آیت نمبر 6 مرض نفاق کی ہلاکت خیزی، آیات 7-8 مرض نفاق کی شدت، آیت نمبر 9 مرض نفاق کا سبب اور حفاظتی تدبیر، اور آیات 10-11 مرض نفاق کا علاج۔ آیات 1-5 میں مرض نفاق کی حقیقت اور مدارج بیان ہو گئی۔ مرض نفاق کی حقیقت بیان کی گئی دنیا کی محبت، اس کی وجہ سے انسان جان اور مال کے تحفظ کو اپنی اولین ترجیح بنا لیتا ہے، اور اس کی وجہ سے انسان بزدل ہو جاتا ہے جان کی محبت کی وجہ سے، اللہ کی راہ میں نکلنا جنگ کرنا اس پہ بھاری ہوتا ہے۔ مال کی محبت کی وجہ سے بخیل ہو جاتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے گریز کرتا ہے۔ یہ ہے مرض نفاق کی حقیقت، بزدل ہو جانا، بخیل ہو جانا، کنجوس ہو جانا۔ اب منافقت کی سٹیجز کیا ہیں؟ پہلی سٹیج جو ان آیات میں بیان ہوئی وہ ہے جھوٹ۔ جب تک ایک آدمی اعتراف کر رہا ہو کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو رہی ہے، مجھے بھی اللہ کی راہ میں نکلنا چاہیے، اللہ کی راہ میں دینا چاہیے، منافق نہیں، اس کا ایمان کمزور ہے۔ جیسے وہ جھوٹے بہانے پیش کرے اپنی بے عملی کے جواز کے لیے، یہ منافقت کی پہلی سٹیج ہے۔ دوسری سٹیج، جھوٹ میں وزن پیدا کرنے کے لیے قسمیں کھانا شروع کر دے۔ تیسری سٹیج، دوسروں کو بھی دین کے لیے مال اور جان کی قربانی دینے سے روکے تاکہ میری کمزوری ظاہر نہ ہو، کچھ اور لوگ بھی میرے ساتھ اس طرح کے ہوں۔ اور نمبر 4، جو لوگ بھی دین کے لیے بڑھ چڑھ کے قربانیاں دے رہے ہیں، اب ان کے ساتھ ایک دشمنی اور ضد پیدا ہو جائے، یہ بڑی خطرناک سٹیج ہے، آخری سٹیج ہے۔ یہی وجہ ہے کہ منافقین کو سب زیادہ دشمنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی، کہ ان کے مدینے میں آنے اور دین کے تقاضے سامنے رکھنے کی وجہ سے ہماری بزدلی اور ہماری بخیلی ظاہر ہو گئی۔ لہذا جب ان سے کہا جاتا تھا کہ دیکھو اپنی غلطی مان لو، اللہ کے رسول کے پاس آ جاؤ اور ان کے سامنے آ کے کنفیس کر لو، اپنی غلطی مان لو، اور اللہ سے استغفار کرو، وہ بھی استغفار کریں گے تمہارے لیے تو تمہاری غلطیاں معاف ہو جائیں گی. تو ان آیات میں آیا کہ وہ سر جو ہے وہ جھٹکتے تھے تکبر سے کہ اللہ کے رسول کے پاس نہیں جائیں گے. لَوَ رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، ان کو نفرت کیا اللہ کے رسول سے، ہم ان کے پاس نہیں جائیں گے. یہ اصل میں ہے منافقت کی آخری اسٹیج، اور پھر ایسی اسٹیج ہے کہ جس میں اصلاح کا بہت کم امکان ہوتا ہے. آیت نمبر 6 میں مرض نفاق کی ہلاکت خیزی بیان ہوئی کہ یہ مرض کتنا خطرناک ہے. اس آیت میں بتایا گیا کہ اے نبی، آپ ان منافقین کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، اللہ تعالیٰ منافقین کو نہیں بخشے گا. اس سے بڑی بربادی اور کیا ہو سکتی ہے کہ کسی کی شفاعت اور کسی کی دعا ان کے حق میں قبول نہ ہو، الا یہ کہ اللہ کے رسول کی دعا بھی ان کے حق میں قبول نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مرض سے محفوظ فرمایا، اللہ ہمیں دین کے لیے قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم طاہر قلوبنا من النفاق، اے اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک فرما دے. آیات 7-8 میں مرض نفاق کی شدت کا بیان ہے. مرض نفاق کی شدت یہ ہے کہ حق کا ساتھ دینے والوں سے شدید دشمنی ہو جائے. ایک واقعہ بیان ہوا جس میں اس شدت کو ظاہر کیا گیا. غزوہ بنی مصطلق سے مسلمان واپس آ رہے تھے، رستے میں ایک جگہ رکے، پانی پینے کے لیے خود بھی پیا، جانور کو بھی پلا رہے تھے. ایک انصاری اور ایک مہاجر صحابی کی آپس میں کسی بات کی لڑائی ہو گئی، لڑائی کچھ زیادہ بڑھ گئی. مہاجر صحابی نے مہاجرین کو آواز دی مدد کے لیے، انصاری بھائی نے انصاریوں کو آواز دی. اللہ کے رسول خود پہنچ گیا موقع پر، جا کے ڈانٹا کہ تم نے ابھی تک جاہلیت نہیں چھوڑی اور یہ تم کیا طبقاتی جھگڑا کر رہے ہو. آپ نے فوری طور پر جو ہے وہ جھگڑا ختم کرا دیا. عبداللہ بن ابی کو موقع مل گیا، اس نے فوراً انصاریوں کے خیموں میں جا کر ان کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو ہمارے ساتھ وہی ہوا ہے کہ اپنے کتے کو کھلاؤ موٹا ہو کے تمہیں کاٹے گا، معاذ اللہ. اس قدر خباثت اس کے خیالات تھی. اس نے کہا کہ ہم نے مدینے والوں کو لوٹے پٹے آئے تھے، ہم نے ان کی مدد کی، آج ہم سے لڑ رہے ہیں، بس بہت ہو گیا، اب ان پر کوئی خرچ نہ کرے، کوئی ان کی مدد نہ کرے، اور مدینے جا کر ہم عزت والے ذلیلوں کو مدینے سے نکال دیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچ گئی. ابو عبداللہ بن ابی کو آپ نے بلایا کہ تم نے یہ بات کی ہے، مکر گیا کہ میں نے یہ بات نہیں کی. اللہ نے سورہ منافقون کی آیات 7-8 نازل کر دی اور بتایا کہ اس شخص نے یہ جو ہے وہ ساری باتیں کی. اور ان آیات میں اللہ نے واضح کر دیا منافقین پر کہ تم کہتے ہو کہ خرچ مت کرو ان مہاجر صحابہ پر، تم کون ہوتے ہو؟ آسمان و زمین کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں، اللہ مہاجرین کی مدد کرے گا، اور تم کہتے ہو کہ ہم مدینے جا کر ذلیلوں کو عزت والے نکال دیں گے. جان لو کہ عزت والا اللہ ہے، عزت والے اللہ کے رسول ہیں، اور عزت والے سچے مومن. اور اس کے بعد ان کی ذلت اور رسوائی ان آیات میں بے نقاب ہوئی. ایمان افروز واقعہ ساتھ ایک مزید کیا ہے، عبداللہ بن ابی نے جب یہ خطرہ سرائی کی تو حضرت عمر نے اللہ کے رسول کو مشورہ دیا کہ اس شخص کو مار دیا جائے، یہ فتنہ پھیلا رہا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، لوگ کیا کہیں گے، محمد اپنے ساتھیوں کو مار رہے ہیں. عبداللہ بن ابی کے بیٹے تھے حضرت عبداللہ، سچے مومن. وہ اللہ کے رسول کے پاس آئے، کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کو مشورہ دیا کہ میرے باپ کو مار دیا جائے، آپ حکم دیں، یہ کام میں خود کروں گا. اگر کسی اور نے میرے باپ کو مارا تو مجھے اس سے دشمنی ہو جائے گی، میرے باپ کا قاتل ہے، یہ کام میں خود کروں گا. اللہ کے رسول نے کہا نہیں، ہم نے اس مشورے کو قبول نہیں کیا. لیکن عبداللہ بن ابی کے بیٹے عبداللہ سے رہا نہیں گیا، تلوار نکالی اور آگے آگے چلنا شروع ہو گئے. سب کے مدینے شہر کے دروازے پر تلوار لے کر کھڑے ہو گئے، لوگ جا رہے ہیں، جانے دیا. جب ان کا اپنا باپ عبداللہ بن ابی آیا تو تلوار آگے کر دی اور کہا کہ خبردار، تم مدینے میں نہیں جا سکتے. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا تم نے خود ہی کہا تھا نا کہ مدینے جا کر عزت والے ذلیلوں کو نکال دیں گے، عزت والے اللہ ہیں، اللہ کے رسول ہیں، مخلص اہل ایمان ہیں، تم ذلیل ہو، میں تمہیں داخل نہیں ہونے دوں گا مدینے، تمہاری بات پوری کروں گا. اب وہ چیخا کہ میرا بیٹا ہے میرے ساتھ، یہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ کے رسول کو اطلاع ہوئی تو آپ گئے، پھر آپ نے جا کر حضرت عبداللہ کو روکا اور اس کو جانے دی. تو یہ تھا صحابہ کرام کا ایمان، ان کے نزدیک اصل اہمیت ایمان کی تھی، نہ کہ خونی رشتوں کی. آیت نمبر 9 میں منافقت کا سبب اور حفاظتی تدبیر کا بیان ہے. فرمایا کہ منافقت کا سبب ہے دنیا سے محبت اور اس کے مظاہر ہیں مال سے محبت، اولاد سے محبت. اگر یہ محبت حد سے آگے بڑھ جائے، ان کی خاطر انسان اللہ کے احکامات سے غافل ہو جائے، یہیں سے منافقت شروع ہوتی ہے. لہذا ہرگز تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں، اللہ کے احکامات سے غافل نہ کریں. لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. تو منافقت سے بچنے کی خاصی تدبیر کیا ہے؟ دوام ذکر الہی، ہر وقت انسان اللہ کو اس کے احکامات کو یاد رکھنے کی کوشش کرے. اللہ تعالی ہمیں یہ سعادت عطا فرمائے. منافقت کا علاج انفاق، آیات 10-11. منافقت پیدا ہوتی ہے دنیا کی محبت سے. دنیا کی محبت کا سب سے بڑا مظہر ہے مال کی محبت. نفاق کا علاج یہ ہے کہ انفاق کرو، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو. فرمایا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو اس سے پہلے کہ تمہاری موت آ جائے، اس وقت تم فریادیں کرو کہ اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے تاکہ میں تیری راہ میں مال خرچ کروں اور میں نیک بن جاؤں. لیکن فرمایا جب موت کا فرشتہ آئے گا تو پھر مہلت نہیں ملے گی. بہتر ہے کہ ابھی اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنے آپ کو منافقت کی اس بیماری سے بچا لو، اس منافقت کا علاج کر لو. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دنیا کی محبت اور منافقت اس سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. اس کے بعد اس پارے میں ساتویں سورت ہے، سورت تغابن. اس میں ایمان کی حقیقت کا بیان ہے. اس سورہ مبارکہ میں ایمان اور اس ایمان کے انسان کی فکر اور کردار پر اثرات کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. آیات کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، آیات 1-4 ایمان باللہ، آیات 5-6 ایمان بالرسالت، آیت نمبر 7 ایمان بالآخرت، آیات 8-10 ایمان لانے کی دعوت، آیات 11-15 ایمان کے اثرات و ثمرات، آیات 16-18 ایمان لانے والوں کے لیے دعوت عمل. اب آیات 1-4 ایمان باللہ، ایمان باللہ یعنی توحید کے حوالے سے 10 نقطے ہیں جو ان آیات میں بیان ہوئے. نمبر 1، کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے اور کرتی رہے گی. نمبر 2، کائنات کی ہر شے پر اللہ ہی کی بادشاہت جاری و ساری، ہر چیز پر اللہ کا اختیار ہے. نمبر 3، کائنات میں ہر طرف اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہو رہی ہے. نمبر 4، اللہ تعالیٰ جو چاہے سو کر سکتا ہے. نمبر 5، تمام انسانوں کا خالق اللہ ہے، خواہ وہ انسان مسلمان ہو یا کافر ہو. نمبر 6، اللہ مسلمانوں اور کافروں دونوں کے طرز عمل کو دیکھ رہا ہے. نمبر 7، اللہ نے کائنات کی ہر شے کو با مقصد بنایا ہے. نمبر 8، اللہ کی انسان کی اللہ نے خوبصورت گری کی ہے اور اسے تمام مخلوقات سے فضیلت دی ہے. نمبر 9، اللہ نے دنیا انسانوں کے استفادے کے لیے بنائی ہے اور انسانوں کو اللہ آخرت میں جواب دہی کے لیے جمع فرمائے گا. ارشاد نبوی ہے، فَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ وَالدُّنْيَا خُلِقَتْ لَكُمْ، پس بے شک تم بنائے گئے ہو آخرت کے لیے اور دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے. امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی. اور 10ویں بات، کائنات کی ہر شے اللہ کے علم میں ہے، وہ جانتا ہے کہ انسان شعوری طور پر کیا ظاہر کرتا ہے اور کیا چھپاتا ہے، اور اسے یہ بھی معلوم ہے کہ انسان کے تحت شعور میں کیا ارادے اور عزائم ہیں جو رفتہ رفتہ بھی اس کے شعور پر آئیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے، علیم بذات الصدور. آیات 5-6 اس کا موضوع ہے ایمان بالرسالت. سابقہ قوم رسولوں پر ایمان کیوں نہ لائیں، وہ بیان کیا گیا. فرمایا کہ تمہارے پاس مکی صورتوں میں خبریں آ چکی ہیں ان قوموں کی کہ جن کو اللہ نے ہلاک کیا، قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم لوط، قوم شعیب، آل فرعون. فرمایا کہ ان کے پاس اللہ کے رسول واضح تعلیمات لے کر آئے، لیکن انہوں نے کہا کہ کیا ایک انسان ہمیں ہدایت دے گا، اس وجہ سے انکار کر دیا رسالت کا. انسان کے لیے اس چیز کو قبول کرنا، ہضم کرنا بہت مشکل ہے کہ اللہ کا رسول بھی ہو انسان بھی ہو. یعنی بشر اور رسالت، بشریت اور رسالت ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. تو جنہوں نے بحثیت انسان رسول کو دیکھا، انکار کر دیا کہ یہ رسول نہیں ہو سکتے، یہ تو انسان ہے. اور جنہوں نے بعد میں رسول مان لیا، وہ کہتے وہ انسان نہیں تھے، ان کی بشریت کا انکار. مرض ایک ہی ہے، اور وہ مرض یہ ہے کہ انسان بشریت اور رسالت کو ایک ساتھ نہیں دیکھ سکتا. اللہ نے قرآن پاک میں بار بار واضح کیا کہ نبی انسان تھے، ان بشری کمزوریاں ان کو تھی، ان کو نیند بھی آتی تھی، وہ تھک بھی جاتے تھے، ان کا بھی جنگوں میں خون نکلتا تھا، بے ہوش بھی ہوتے تھے، لیکن انسانی ان ساری بشری کمزوریوں کے باوجود انہوں نے عمل کا اعلیٰ نمونہ پیش کیا، وہ ایک قابل عمل اسوہ بن گئے، نمونہ بن گئے. لہذا یہ بہت بڑا شیطان کی طرف سے ایک گمراہ کن وسوسہ ہے کہ انسان رسولوں کی بشریت کا انکار کر دے، اور یا یہ ہے کہ ان کی بشریت کی بنیاد پر ان کی رسالت کا انکار کر دے. فرمایا کہ انہوں نے رسولوں کی بات کو نہیں مانا، رخ پھیر لیا، اللہ نے بھی ان سے رخ پھیر لیا. اور اللہ تعالیٰ غنی ہے، حمید ہے، اسے کسی کی ایمان لانے کی اور کسی کی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں. آیت نمبر 7، قیامت ضرور آئے گی. اس آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اپنے رب کی قسم کھا کر اعلان کر دیں کہ تمام انسانوں کو ضرور روز قیامت زندہ کیا جائے گا، اور ان میں سے ہر ایک کو بتا دیا جائے گا کہ اس نے دنیا میں کیا کچھ کیا ہے. کافروں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر ایک حقیقت بیان کرنا، کافروں کے لیے آپ کا قسم کھا کر ایک حقیقت بیان کرنا حجت تھا. کیوں؟ اس لیے کہ کافر آپ کو صادق تسلیم کرتے تھے. ایک سچے انسان کا قسم کھا کر کوئی حقیقت بیان کرنا دلیل خطابی ہے. تو اللہ کے رسول سے کہا گیا کہ آپ قسم کھا کر کہیے ان کے سامنے کہ قیامت ضرور آئے گی، تمہیں ضرور زندہ کیا جائے گا، اور تمہیں تمہارے ایک ایک عمل سے آگاہ کیا جائے گا. دلیل کیا ہے اس میں؟ دلیل یہ ہے کہ قسم وہ ہستی کھا رہی ہے کہ جس کو کافر خود الصادق تسلیم کرتے ہیں. آیات 8-10 میں فرمایا کہ ہار اور جیت کا اصل دن قیامت کا دن ہے. دنیا کی کامیابیاں بھی عارضی اور دنیا کی ناکامیاں بھی عارضی. اصل وہ جیتے گا جو قیامت کے دن جیت گیا. اصل نفع اور نقصان کا دن قیامت کا ہے. جو لوگ ایمان لائیں گے، اچھے اعمال کریں گے، وہ جیت جائیں گے. اللہ تعالیٰ انہیں ہمیشہ ہمیشہ کی جنت عطا فرمائے گا. اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو زبان سے یا اپنے عمل سے جھٹلاتے ہیں، وہ جہنم میں جائیں گے، ناکام ہو جائیں گے. اس کے بعد آیات 11-13 میں ایمان کے فکر و عمل پر اثرات کا تذکرہ ہے. جس خوش نصیب انسان کا دل نور ایمان سے منور ہو جائے، اس کے فکر اور طرز عمل میں ایمان کے حسب زائد ثمرات ظاہر ہوتے ہیں. نمبر 1، اس پر جو بھی حالات وارد ہوتے ہیں وہ انہیں اللہ کی طرف سے سمجھتا ہے، کامیابی پر اتراتا نہیں اور ناکامی پر وبیلا و فریاد نہیں کرتا. وہ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہتا ہے. رضاء حق پہ راضی رہے، یہ حرف آرزو کیسا؟ خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم، تو کیسا؟ اللہ تعالی ہمیں اپنے ہر فیصلے پر راضی برضاء رب رہنے کی توفیق عطا فرمائے. نمبر 2، ان کے وجود سے صادر ہونے والے اعمال اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ہوتے ہیں. نمبر 3، ان کا بھروسہ اپنی تدبیر اور محنت پر نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی قدرت و رحمت پر ہوتا ہے. آیات 14-15 میں بندے مومن کا رشتہ داروں اور مال سے تعلق اس کو واضح کیا گیا. بندہ مومن جانتا ہے کہ بیوی اور اولاد کی محبت اس کے لیے مزین کر دی گئی ہے، اور یہ بڑی نزاکت کی حامل ہے. یہ محبت اگر حد سے بڑھ جائے تو اللہ کی نافرمانی تک لے جاتی ہے. لہذا وہ بیوی اور اولاد کے تعلق کے حوالے سے انتہائی محتاط ہوتا ہے، خود کو اللہ کی نافرمانی سے بچاتا ہے، اور ایک خوشگوار ماحول پیدا کر کے بیوی اور اولاد کو بھی اللہ کے رستے کی طرف لانے کی کوشش کرتا ہے. عنایت میں فرمایا گیا کہ تمہاری بیوی تمہاری اولاد تمہاری دشمن ہے. مراد یہ ہے کہ ان سے ہوشیار رہو، لیکن یہ نہ ہو تو دشمن سمجھ کے ان کے اوپر تم سختیاں شروع کر دو. فرمایا نہیں، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، درگزر کرتے ہوئے، معاف کرتے ہوئے، ان کی تربیت کرتے ہوئے ان کو سیدھے رستے پر لانے کی کوشش کرو. اسی طرح سے مومن مال اور اولاد کو سرمایہ نہیں بلکہ اللہ کی امانت سمجھتا ہے، جس کے بارے میں اسے اللہ کے یہاں جا کے جواب دہی کرنی ہے، اور ان کی خاطر کو ایسا کام نہیں کرتا مال کمانے کے لیے، اولاد کی دنیا سنوارنے کے لیے کہ جس سے اللہ ناراض ہو جائے. وہ جانتا ہے کہ اولاد اور مال دونوں سے مایوسی ہو سکتی ہے. مال کسی ایک ہی بیماری میں سارا نکل جائے گا، اولاد نافرمان بھی نکل سکتی ہے. اللہ کے ہاں مایوسی نہیں ہے. اگر اللہ کو راضی رکھا اور اس کی خوشنودی کی خاطر کام کیا، محنتیں کی، اللہ تعالیٰ بھرپور بدلہ عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد آخری آیات، تین آیات، آیات 16-18 میں اللہ نے دعوت عمل دی ہے ایمان لانے والوں کو۔ نمبر ایک، اللہ کی نافرمانی سے اپنی امکانی حد تک بچو۔ نمبر دو، جو بھی صاحب امر ہیں ان کے ہر ایسے حکم کو سنو اور مانو جو شریعت کے خلاف نہ ہو، ایک ڈسپلن پیدا ہو جائے سمو تعداد کا۔ نمبر تین، اپنی آخرت سنوارنے کے لیے بھلائی کے کاموں میں مال خرچ کرو۔ نمبر چار، نفس کی ہر کمزوری اور خواہش سے بچنے کی کوشش کرو، ایسا کرنے والے ہی کامیاب ہوں گے۔ نمبر پانچ، اللہ کے دین کی تبلیغ اور غلبے کے لیے مال خرچ کرو، یہ مال اللہ کے ذمے قرض ہے اور وہ تمہیں بڑھا چڑھا کر لوٹائے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف بھی کر دے گا۔ اللہ ہم سب کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد 28ویں پارے میں 8ویں سورت ہے، سورۃ طلاق۔ طلاق کے حوالے سے ہدایات، اللہ نے اس سورہ مبارکہ میں ایک ایسی سورت کے بارے میں ہدایات دی ہیں کہ جب خاندان میں ناچاکی ہو اور معاملہ طلاق تک پہنچ جائے، اس کے برعکس ایک صورت حال یہ ہے کہ خاندان میں آپس میں محبت ہو، اتفاق ہو، اس کے بارے میں ہدایات سورۃ تحریم اب اس صورت میں آئیں گی۔ آیات کا ترجیہ کچھ اس طرح سے ہے، آیات 1-5 عدت کے حوالے سے ہدایات، آیات 6-7 عدت کے دوران حسن سلوک کی تعلیم، یعنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا عدت کے دوران، آیات 8-10 نافرمانوں کا بدترین انجام، آیت نمبر 11 فرما برداروں کے لیے بہترین انعام، اور آیت نمبر 12 اللہ تعالیٰ کی بے مثال قدرت۔ آیات 1-3 اس کا موضوع ہے عدت شوہر کے گھر میں پوری کی جائے، حکم دیا گیا کہ جب بھی اگر تمہیں طلاق دینی ہی پڑ جائے تو طلاق میں جو عدت اللہ نے طے کی ہے اس کا ذکر اگلی آیتوں میں آ رہا ہے، اس عدت کی مدت کو پورا کرو، اور عدت چاہیے کہ بیوی اپنے شوہر کے گھر میں گزارے، اس لیے کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ گھر پہ ہوگی تو ممکن ہے کہ وہ شوہر کو راضی کر لے کسی طریقے پر، یا شوہر کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے، اور وہ بیوی سامنے ہوگی تو پھر ممکن ہے کہ کچھ پرانی محبتیں یاد آ جائیں اور وہ طلاق کے فیصلے سے رجوع کر لے۔ لہذا عدت شوہر کے گھر پہ گزارنی ہے۔ اور یہ بھی اس میں نوٹ کیجئے کہ آپ سے آپ امپلائڈ ہے کہ طلاق ایک یا دو دو تاکہ رجوع کی گنجائش ہو، اگر تین طلاقیں دے دی تو پھر تو بیوی کا گھر پہ ہونا اس کا پھر فائدہ کچھ نہیں ہے، پھر تو یہ ہے کہ رجوع ہو ہی نہیں سکتا۔ تو لہذا حکم خود بخود اس میں بٹوین دا لائن شامل ہے کہ ایسی طلاق دو کہ جس کے بعد رجوع کا امکان ہو۔ مزید فرمایا کہ اگر عورت کسی بے حیائی کا ارتکاب کر رہی ہو، گھر کا ماحول خراب کر رہی ہو، تو پھر تو اس کو تم گھر سے نکال سکتے ہو، ورنہ نہ وہ خود گھر سے نکلیں اور نہ شوہر ان کو ان کے گھر سے نکالے۔ بہت پیاری فرائتیں آ رہی ہیں تقویٰ کے حوالے سے، گھر کا نظام صحیح چلتا ہے اگر دل میں تقویٰ ہو۔ فرمایا کہ جو لوگ متقی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے مشکلات میں نکلنے کی راہ پیدا کر دیتا ہے، بڑی بڑی مشکل سے نکل جاتے ہیں اگر دل میں خدا خوفی ہے، اللہ انہیں وہاں سے رزق و نعمتیں دیتا ہے جہاں سے ان کا گمان تک نہیں ہوتا، اور جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ آیات 4-5 میں عدت کی مدت بتائی، فرمایا کہ طلاق یافتہ خاتون کی عدت 3 ایام ماہواری ہے، البتہ جن خواتین کا یہ سلسلہ بھی شروع نہیں ہوا یا وہ ختم ہی ہو چکا ہے ان کی عدت 3 مہینے ہے، حاملہ خاتون کی عدت بچے کی پیدائش تک ہے۔ بلکہ فرمایا کہ جو لوگ ان معاملات میں تقوی روش اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے، اللہ ان کی خطائیں معاف کر دے گا اور انہیں بہترین اجر سے نوازے گا۔ آیات 6-7 میں عدت کے دوران بیوی سے حسن سلوک کی ہدایت ہے، فرمایا کہ عدت کے دوران اپنی بیوی کو وہی سہولیات دو جن سہولیات سے تم خود استفادہ کرتے ہو، انہیں کوئی ٹارچر نہ کرو، ان پہ طنز نہ کرو، ان کو مارو نہ، اگر حاملہ ہے تو پھر بچے کی پیدائش تک ان کی جو بھی تقویت کے لیے اضافی خرچے کی ضرورت ہے وہ بھی ان کو دو تاکہ وہ اس مشکل مرحلے سے بخیر و عافیت گزریں، اگر وہ بچے کو دودھ پلانے پر راضی ہو تو انہیں اس کا مناسب معاوضہ دو، اور اگر وہ دودھ پلانے پر راضی نہ ہو یا کوئی اور رکاوٹ ہو تو پھر کسی اور خاتون سے بھی رضاعت کی خدمت وہ لی جا سکتی ہے۔ البتہ تمہاری جیسی مالی حیثیت ہے اللہ چاہتا ہے کہ تم ویسے ہی اخراجات اپنی بیویوں کے اوپر کرو۔ آیت نمبر 8-10 میں نافرمانوں کے برے انجام کا ذکر ہے. ماضی میں جن قوموں نے اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی اللہ نے ان کی شدید پکڑ کی، اور آخرت میں بھی اللہ انہیں بدترین عذاب دے گا. عقل مندی کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانیوں سے بچیں، اور خاص طور پر نکاح اور طلاق خاندانی معاملات میں اللہ کی تفصیلی ہدایات جو آتی ہیں قرآن میں، باقی معاملات میں اللہ نے اصولی ہدایات دی ہیں. نکاح طلاق کے بارے میں اللہ نے تفصیلی ہدایات دی ہیں، اللہ ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. باقی افسوس ایک ہوتا ہے جس کا ذکر میں نے کر دیا، ہندوستان میں آج بھی مسلمانوں کے لیے نکاح اور طلاق کے قوانین شریعت کے مطابق نافذ ہیں، مسلم پرسنل لا. انگریز کے دور میں پورے ہندوستان میں محمدن لا کے نام سے شریعت کے قوانین نافذ تھے. پاکستان میں وہ قوانین ہم نے 1962 میں ختم کر دیے، اور ابھی تک ان قوانین کو شریع عدالت کے حوالے سے بھی تحفظ دیا ہوا ہے. تبھی اللہ ہم سے ناراض ہے اور ہم پر مصیبتیں آ رہی ہیں. آیت نمبر 11، کیا صرف قرآن ہدایت کے لیے کافی ہے؟ فرمایا کہ نہیں، ہم نے تمہاری طرف ذکر نازل کیا ہے. وَقَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا، یہ قرآن ذکر ہے، لیکن خالی قرآن ذکر نہیں ہے، یہ قرآن اور رسول مل کر ذکر بنتے ہیں. فرمایا قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنًا. ذکر کیا ہے؟ رسول ہیں جو تم پر اللہ کی واضح کر دینے والی آیتیں نازل کر رہے ہیں، واضح کر دینے والی آیتیں تلاوت کر رہے ہیں. تو قرآن پلس رسول، قرآن پوری ہے، رسول اس پر عمل ہے، ان دونوں کے مجموعے سے بات مکمل ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں انکار حدیث کے فتنے سے محفوظ فرمائے. فرمایا کہ رسول اپنے عمل کے ذریعے سے تمہیں قرآن کے بارے میں عملی ہدایت دے رہے ہیں. اب جو بھی رسول کی پیروی کرے گا، ان کی اتباع کرے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا، اللہ اسے ہمیشہ ہمیش کی جنت سے نوازے گا. آیت نمبر 12 میں ایک ایسا مضمون ہے جو پورے قرآن مجید میں کہیں بھی نہیں ہے، واحد مقام قرآن میں 7 زمینوں کا ذکر. فرمایا کہ اللہ نے 7 آسمان بنائے، اور ان کی مثل اللہ نے 7 زمینیں بھی بنائی. ہر آسمان ہر زمین کے لیے اللہ نے ایک ضابطہ بنایا ہے، اور اس کے تحت وہاں پر ان کا پورے کا پورا نظام چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہر زمین ہر آسمان کے نظام سے واقف ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑی قدرت کا حامل ہے. سورہ ملک ہم پڑھیں گے اگلی مرتبہ، اس کی آیت 3 بتاتی ہے کہ آسمان 7 تہ بتہ ہیں، اس کا مطلب ہے زمینیں بھی تہ بتہ ہوں گی. تو شاید ممکن ہے کہ یہ جو ہمارا آسمان ہے، اس کا جو بیرونی حصہ ہو وہ بھی زمین ہو، اور اس زمین کے لیے اوپر ایک اور آسمان ہو. تو جیسے یہ چھت ہے، اگر اس کے اوپر کوئی اور منزل ہوگی تو اس چھت کا جو بیرونی حصہ ہے وہ اس چھت کے لیے زمین بن جائے گا. تو اسی طرح سے تہ بتہ ہے، ایک گیند اس کے اوپر ایک اور گیند، اس کے اوپر ایک اور گیند، اس طرح کی کوئی شکل سمجھ میں آتی ہے. اقبال نے اس کو اس طرح سے بیان کیا کہ شاید کہ زمین ہے یہ کسی اور جہاں کی، تو جس کو سمجھتا ہے فلک اپنے جہاں کا، ہمیں آسمان نظر آ رہا ہے، لیکن اسی آسمان کی جو آؤٹر پیریفری ہے وہ زمین ہے، اس کے اوپر ایک اور آسمان ہے، واللہ عالم. اب اس کے بعد نویں اور آخری سورت ہے سورہ تحریم، خاندانی زندگی کے بارے میں ہدایات. آیات کا تجزیہ کچھ اس طرح سے ہے، آیات 1-5 شوہر اور بیوی کے لیے ہدایات، آیات 6-9 سربراہ خاندان کی ذمہ داری، اور آیات 10-12 خواتین کے علیحدہ تشخص کا ذکر. آیات 1-2 میں شوہر کے لیے ہدایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض بیویوں کی خواہش پر ایک خاص قسم کے شہد کا استعمال ترک کر دیا، بخاری میں حدیث موجود ہے. اللہ نے اس پر آپ کو متوجہ کیا کہ نہیں، ایسا نہ کریں، آپ کی محبت میں لوگ اس شہد کے استعمال کو حرام سمجھیں گے، لہذا آپ نے جو قسم کھا لی کہ میں شہد استعمال نہیں کروں گا، آپ اس کا دوبارہ استعمال شروع کر دیجیے، قسم کا کفارہ ادا کیجیے. وہ کفارہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت 89 میں بیان کر دیا ہے. اس آیت کے پیغام یہ ملا کہ شوہر بیوی کی خوشنودی کے لیے شریعت کے احکامات کو آگے پیچھے نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. آیت نمبر 3-4 میں بیوی کے لیے ہدایت، اللہ کے رسول نے اپنے ایک زوجہ کو ایک راز کی بات بتائی، انہوں نے وہ راز کی بات آگے افشا کر دی، اللہ نے اپنے حبیب کو بتا دیا کہ آپ کا راز نہیں رہا. جب اللہ کے رسول نے ان زوجہ کو متوجہ کیا تو اس پر وہ ناراض ہوئی، اور وہ زوجہ بھی ناراض ہوئی کہ جن کو پہلی زوجہ نے راز کی بات بتا دی تھی کہ اللہ کے رسول نے ان کو تو بتا دی، مجھے کیوں نہیں بتائی؟ ان دونوں اسباب کو اللہ نے متوجہ کیا کہ تم اس طرح سے اللہ کے رسول سے ناراض نہ ہو، اگر تم ان سے ناراض ہوگی تو اللہ کے رسول اکیلے نہیں ہیں، ان کا ساتھی اللہ ہے، فرشتے ہیں، دیگر اہل ایمان ہیں۔ ان دونوں ازواج نے پھر ان آیات کے نزول کے بعد جو ہے وہ توبہ کی اور اللہ کے رسول سے ناراضگی ختم کر دی۔ آیت نمبر 5 میں ازواج مطہرات کی تحسین ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم نے اللہ کے رسول کو ناراض کیا، ازواج مطہرات سے خطاب ہے، تو اللہ ان کو حکم دے گا یہ تمہیں طلاق دے دیں گے، اور اللہ تعالیٰ انہیں ایسی بیویاں دے گا جن میں 6 اوصاف ہوں گے۔ نمبر 1، وہ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں گی۔ نمبر 2، وہ صدق دل سے تعلیمات اسلام پر ایمان لے آئیں گی۔ نمبر 3، اللہ کے سامنے حد درج عاجزی اختیار کریں گی۔ نمبر 4، اللہ سے مسلسل لو لگائیں گی اور اپنے کوتاہیوں پر توبہ کرتی رہیں گی۔ نمبر 5، ذوق و شوق کے ساتھ اللہ کی بندگی کریں گی۔ اور نمبر 6، دنیا کی آسائشات اور سہولیات سے رغبت نہ رکھیں گی۔ یہ تمام صفات ازواج مطہرات میں موجود تھیں، اگر نہ ہوتی تو اللہ کے رسول ان کو طلاق دے دیتے اور اللہ ان کی جگہ دوسری خواتین کو اللہ کے رسول کی زوجہ کا شرط دے دیتا۔ تو یہ ہے ازواج مطہرات کی تحسین کہ یہ تمام اوصاف ان کے اندر موجود تھیں، اس لیے ان کو سعادت ملی کہ وہ اللہ کے رسول کے نکاح میں رہی۔ آیات 6-8 میں حکم ہے کہ بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے۔ فرمایا کہ تمہاری جہاں ذمہ داری ہے گھر والوں کی مادی ضروریات پوری کرنے کی، وہیں تمہاری ذمہ داری ہے کہ گھر والوں کو ان چیزوں سے بچاؤ کہ جن سے انسان جہنم میں چلا جاتا ہے۔ شرک ہے، بدعت ہے، حرام خوری ہے، اس کی مختلف صورتیں ہیں، حرام خوری کی جنسی بے راہ روی ہے، عبادات کی ادائیگی سے غفلت ہے، دینی ذمہ داریاں ادا کرنے سے گریز ہے، حقوق العباد میں کوتاہی ہے۔ فرمایا کہ سربراہ خاندان سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا کہ تم نے اپنے خاندان کی دینی تربیت کی کہ نہیں کی۔ کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے خاندان کی دینی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا کہ اگر تم نے آج لاڈ پیار کر کے اپنے بچوں کی دینی تربیت نہیں کی، وہ جہنم میں چلے گئے، تو اس جہنم پر ایسے فرشتے ہیں جو سخت دل اور مزاج کے حوالے سے انتہائی بے رحم ہیں، تو ان کے ساتھ نرمی، ان کے ساتھ دشمنی ہے، تم انہیں بے رحم فرشتوں کے حوالے کر رہے ہو۔ تمہارا ایسا کرنا عملی طور سے اللہ کے احکامات کا کفر ہے، اور جو لوگ کفر کریں گے ان کا کوئی عذر اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ آیت 8 میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں۔ نمبر 1، گناہوں پر سچی ندامت کا اظہار ہو، عہد کیا جائے کہ آئندہ گناہوں کا ارتکاب نہیں کیا جائے گا، گناہوں کو چھوڑ کر توبہ کی سچائی کا ثبوت دیں۔ اگر کسی بندے کا حق مارا ہے تو اس کا حق اس کو لوٹا دیں یا اس سے معاف کرائیں، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس سے معافی مانگیں۔ اور نمبر 5، اپنی جان کو اللہ کی اطاعت اور بندگی میں ایسے کھپا دیں کہ جیسے اس نے گناہ میں ملوث ہو کر لذت حاصل کی تھی۔ جو لوگ خالص توبہ کریں گے اللہ ان کے گناہ معاف کر دے گا، پل صراط کے تاریک مرحلے میں انہیں وہ نور حاصل ہوگا جس کی مدد سے وہ جہنم سے بچ کر جنت میں چلے جائیں گے، اور پھر اللہ انہیں جنت کی لازوال نعمتوں سے سرفراز فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو یہ نعمت عطا فرمائے۔ آیت نمبر 9 میں اللہ کے رسول کو حکم دیا گیا کہ اہل باطل کے ساتھ سختی کریں۔ فرمایا کہ یہ منافقین اور کافر آپ کی نرمی سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، آپ ان کے حوالے سے سختی کریں، ان کے خلاف جہاد کریں۔ یہاں جہاد سے مراد جنگ نہیں ہے، آپ نے کبھی منافقین کے ساتھ جنگ نہیں کی، مراد یہ ہے کہ ان کی سازشوں، ان کے غلط پروپیگنڈے اس کا توڑ کریں، اور ان کے تمام جو بھی غلط کام ہیں ان کی نفی کر کے ان کی سازشوں کو ناکام بنائیں۔ اس کے بعد آیات 10-12 آخری آیات ہیں جن میں خواتین کے علیحدہ تشخص کا بیان ہے۔ فرمایا کہ دنیا میں خاندان کے نظام کو چلانے کے لیے بیوی شوہر کے تابع ہے، لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا۔ آخرت میں تو اگر بیوی کا عمل زیادہ اچھا ہے تو وہ شوہر سے آگے نکل جائے گی، اگر شوہر کا عمل اچھا ہے تو وہ آگے نکل جائے گا۔ اللہ کی نگاہ میں عمل کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں۔ لہذا 3 مثالیں دی گئیں۔ پہلی مثال دی گئی کہ بیویاں جہنم میں ہوں گی، شوہر جنت میں ہوں گے۔ حضرت نوح، حضرت لوط علیہ السلام جنت میں اور ان کی بیویاں اپنی سیاہ کاریوں کی وجہ سے جہنم میں۔ دوسری مثال دی گئی کہ بیوی جنت میں ہوگی، شوہر جہنم میں ہوگا۔ فرعون بدبخت جہنم میں ہوگا، حضرت آسیہ جنت میں ہوں گی۔ تیسری مثال دی گئی کہ حضرت مریم وہ بھی جنت میں ہوں گی، اور ان کے سرپرست حضرت زکریہ بھی جنت میں ہوں گے۔ اسی صورت میں مثال آ گئی کہ دونوں جنت میں، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنت میں اور ان کے ازواج مطہرات بھی جنت میں۔ اسی طرح سے ایک مثال سورہ لہب میں آ جائے گی کہ بیوی بھی جہنم میں اور اس کے بعد بیوی کا شوہر ابو لہب وہ بھی جہنم میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری بہنوں کو خوب سے خوب محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ محنت کر کے اپنے شوہروں سے آگے نکل سکتی ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات۔